أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد پروردگار عالم کا انتہائی لطف ہے انتہائی کرم ہے خدا تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں دین کی معرفت دین کی ہدایت نصیب فرمائی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت سے نوازا ہے اور کتنا خدا تعالیٰ نے لطف کیا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام سے توسل نصیب کیا ان کی ذات گرامی پر ان کے فرزند کے حضور تبریق اور تہنیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے وجود مقدس کی برکات کے حصول کے لیے اور ایک بار پھر اس نسل طیبہ و طاہرہ کے حضور تجدید عہد کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد کائنات میں ہمارے سامنے ہم سے کہا جائے کہ چند ہستیوں کے نام لیں جن سے ہمارے اور آپ کے دل وابستہ جن سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری قلبی وابستگی تو بلا شک و شبہ ان ہستیوں میں سر فہرست نام جو آئیں گے ان میں ایک نام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا احترامی یعنی وہ عظیم الشان ہستی ہے جن کے نام گرامی میں اس حد تک احترام اس حد تک پاکیزگی ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مصائب پہ تو انسان روتا ہے بی بی کے فضائل پہ کیوں روتا ہے اتنی عظمت ہے اس نام کے اندر اتنا احترام ہے اور ہمیں نہیں معلوم بی بی کی ہستی کی حقیقت وہ مقام کیا ہے پوری کائنات کا محور اشرف مخلوقات ہے اشرف مخلوقات میں انبیاء اور رسول کا مقام ہے انبیاء اور رسول میں آخری نبی افضل الانبیاء اشرف المرسلین اور یہ افضل الانبیاء اور اشرف المرسلین ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے کون سا راز ہے خدا علماء تعبیر فرماتے ہیں یا سر من اسرار اللہ تعالی ان کا وجود اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے حقیقت یہ اگر درجات کے اعتبار سے دیکھیں تو نبوت اور امامت سے بڑھ کر کون سا درجہ ہو سکتا ہے لیکن ساری امامت ان کے احترام نبوت ان کے احترام اللہ کے نبی 6 مہینے یا 8 مہینے تک ان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں وہ جبرائیل کے جو وحی لے کر اللہ کے رسول کے اوپر جب چاہتے تشریف لاتے تھے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اذن طلب کرتے تھے کیا مقام کیا منزلت ہے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں متعدد ہستیوں کے بارے میں فضیلت میں جملات ارشاد فرمائے لیکن کوئی شخصیت ہے جس کی فضیلت بی بی کے بارے میں ادا کیے ہوئے جملوں کے نزدیک بھی آ سکے یا بز اتم منی وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں جو انہیں خوش کرے وہ مجھے خوش کرے گا بی بی کے فضائل کے اوپر جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بے مثال دنیا میں کیا فضائل ہیں جب تک تشریف فرما تھیں دنیا سے جانے کے بعد کیا فضائل ہیں آخرت میں کیا فضائل ہیں ان سب کو اللہ کے نبی نے علیحدہ علیحدہ بیان کیا اللہ کے نبی نے کسی کی فضیلت بیان کی دنیا کے اندر پھر کسی کی فضیلت بیان کی آخرت کے اندر، بیوی کی فضیلت کو ہر درجے پہ علیحدہ علیحدہ بیان کیا، دنیا میں بھی بیان کیا، آخرت میں بھی بیان کیا، اور شاید مثلاً آخرت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا وہ عجیب و غریب فرمان کہ فرمایا ایک موقع آئے گا جب تمام خلائق کو خدا جمع کرے گا، اور تمام خلائق کو جمع کرنے کے بعد تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، رسول سب جمع ہو جائیں گے، تب ندا دی جائے گی کہ سب اپنے سروں کو جھکائیں چونکہ سیدہ طاہرہ تشریف لائے ہیں۔ اب اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس علماء ہیں، عرفاء ہیں، محققین ہیں، ان سب نے بیوی کی فضیلت کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ادائے احترام ضرور کیا ہے۔ بڑے بڑے مصنفین، مفکرین، جن کا بظاہر اس موضوع سے کوئی براہ راست تعلق نہیں بنتا تھا، مثلاً میں غور کرتا ہوں اگر عصر حاضر کی ہستیوں میں دیکھیں تو مثلاً شہید باقر الصدر کا جو لکھائی کا طریقہ کار تھا، جو موضوعات تھے وہ بالکل مختلف تھے ان کے، انہوں نے تاریخ کے اوپر کوئی واضح کتاب نہیں لکھی، اقتصاد پہ ان کی کتاب ہے، فلسفے پہ ان کی کتاب ہے، منطق کے اوپر کتاب ہے، فقہ و اصول و فلسفے کے اوپر، مثلاً فلسفہ تاریخ کے اوپر، لیکن خود تاریخ کے اوپر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ایک کتاب جو لکھی وہ بی بی کے حق کے دفاع میں۔ میں غور کیا کہ تمام علماء نے اپنی زندگیوں میں اس ذمہ داری کو احساس کیا ہے کہ ہم نے بی بی کے حق کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ان کے حق کو بیان کرنے کے لیے، لہٰذا سب نے یہ ادائے احترام کیا۔ اور یہ ہم تو دنیا کے رہنے والے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں جو خدا ہوتا دنیا میں نعمتیں نوازتا ہے ان کا اخروی مقام کیا ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلے، ہم اپنے گھر سے نکلے، ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، ذکر کیا اور گھر چلے گئے، ہمیں اس سے زیادہ تو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم خدا نے اتار بیوی کے نام کے اس ادائے احترام پر ہمیں کیا کیا نوازنا چاہتے ہیں۔ توسل کے ان جملات میں خلاصہ ہوتی ہے کہ یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، سب ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں، سب ان کے در کے فقیر ہیں، اور اس جشن باسرد کے موقع پر ایک بار پھر بیوی کے حضور التماس کریں گے کہ یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا، ان کی شفاعت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ جو ہستیاں ہیں ان کے اندر فضیلتوں کے اتنے پہلو ہیں کہ مثلاً ہم جو معتقدین میں سے ہوں اور ہم چاہیں کہ ان کی ہستیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، فضیلتوں کو حتیٰ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے اس شخصیت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر پہلو کو ہم سمجھ لیں۔ ہم میں سے ہر ایک جب بھی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی ایک یا دو پہلو میں شخصیت کو محدود کر دیتا ہے، ایک طرح کا اس سینس میں میں کہوں گا کہ یہ وہ ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کے اندر شجاعت کا عنصر ہو، بہادری کا عنصر ہو، جب وہ امیر المومنین کی ہستی کو دیکھتا ہے تو کس انداز سے دیکھتا ہے؟ تو وہ شجاعت کے عنصر میں دیکھتا ہے، تو وہ مثال کے طور پر امیر المومنین کی شمشیر زنی دیکھے گا، امیر المومنین کا مبارزہ کرنے کا طریقہ کار دیکھے گا، جب وہ میدان نبرد میں تشریف لاتے تھے دشمنوں سے کیسے لڑتے تھے، اس طرح دیکھے گا۔ لیکن مثلا یہ شخص امیر المومنین کے تقویٰ کو دیکھ پائے گا کیا؟ کم دیکھے گا، کیونکہ اس کی اورینٹیشن شجاعت پر ہے۔ تو ہر انسان ایک عام فہم لفظ میں اپنی عینک سے ان شخصیتوں کو دیکھتا ہے، یہ اس کی محدودیت ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اندر یہ محدودیت نہ ہو اور وہ کئی فضیلتوں کو ایک ساتھ دیکھ سکے تو پھر وہ امیر المومنین کی شخصیت کو انہی فضیلتوں کے اندر رکھ کے دیکھتا ہے. تو پھر مثال کے طور پر جیسے وہ مشہور و معروف جملہ ہے مولا امیر المومنین کی ذات گرامی کے بارے میں کہ ان کے اندر ازداد جمع ہوئے، ازداد جمع ہوئے، ضد ایک دوسرے کی ضد اس کے اندر جمع ہو گئی ان کی شخصیت. وہ کیسے؟ مثلا دنیا کے اندر اگر کوئی شخص بہت بڑا کمانڈر ہوتا ہے، اب اس کے دل میں اس کمانڈر ہونے کی وجہ سے، فوجی کمانڈر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ رقت باقی نہیں رہتی. مثلا بلا تشبیہ مثلا پیشے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو قصاب کا پیشہ مکروہ ہے، معاشرے کو ضرورت ہو تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. مثلا اگر کسی کے پاس حق کا انتخاب ہے کہ وہ یہ بنے یا وہ بنے تو مکروہ ہے قصاب کا پیشہ اختیار کرنا، ضرورت ہو تو کرے گا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کیوں مکروہ ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی قصاب کے پیشے میں بہرحال جانور کو ذبح کرنا ہوگا، یہ کام صبح شام کرنا ہوگا، کھال اتارے گا، گوشت کے ٹکڑے کرے گا، یہ عمل خود بخود اس کے دل میں تھوڑی سی سختی ایجاد کر دے گا. بس آپ وہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ جانور کو جب ذبح کر رہا ہو جانور بلبلائے تو اس پہ رحم کر دے چھوڑ دے، اس کو تو ذبح کرنا ہوگا. جب وہ ذبح کرے گا ہر روز صبح شام یہ کام کرے گا تو اس کے دل میں تھوڑی سی سختی سی آ جائے گی، وہ لوگوں کی تڑپنے کے اوپر شاید نہیں تڑپے گا. تو مثلا کہا کہ بھئی یہ پیشہ جو ہے یہ مکروہ ہے. اچھا اب اگر کوئی شخص فوجی کمانڈر ہے، جنگ لڑتا ہے اور جنگ لڑے اور ہر روز مثلا معرکہ کرے، اور وہ معرکہ بھی صرف کیمپ میں بیٹھ کے نہیں کرے، شمشیر لے کے دشمنوں کے درمیان اترے، ایک ایک حملے میں 200-250 لوگوں کو تہ دیکھ کرے، تو اس کے اندر رقت قلب ہوگی پھر عام آدمی میں نہیں ہوتی. امیر المومنین کے اندر ازداد جمع ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ یہ جو اتنے بڑے فوجی کمانڈر ہیں صبح کو نکلتے ہیں مثلا شمشیر ہاتھ میں لے کے، اگر کفار کے مقابلے میں آتے ہیں، منافقوں کے مقابلے میں آتے ہیں، ایک ایک حملے کے اندر 200-300 لوگوں کو تہی تیک کرتے ہیں، انہی کے سامنے اگر کوئی یتیم بچہ آ جائے، رقت قلب اتنی ہے کہ امیر المومنین رو پڑتے تھے یتیم کو دیکھ کر. کوئی فوجی کمانڈر ہو، اتنے لوگوں کو تہ تیک کیا ہو اور اس کے بعد اس کے دل کی رقت کا یہ عالم ہو کہ اگر یتیم کو دیکھے تو رو پڑے، یہ ضد تھی جو جمع ہوتی تھی. اچھا مثال کے طور پر یہ جو فوجی کمانڈر ہوتے ہیں کیا یہ فلاسفرز ہوتے ہیں؟ نہیں. فوجی کمانڈر ہوتا ہے اس کو فلسفے سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر فلسفہ نہیں ہوتا، اس کے اندر حکمت، دانائی، بلاغت، فساد یہ سب نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. مثلا اب یہ کون سا فوجی کمانڈر ہے کہ جو مثلا میدان جنگ کے قریب پہنچ کر پتھر کے اوپر اپنی شمشیر کو ٹکا کر خطبہ دے تو نہجو بلاغہ بن جائے؟ کہاں سے ہوگا؟ مومنین کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اتنے سخت ہیں، یتیموں کے مقابلے میں اتنے نرم ہیں. اشد علی الکفار رحما بینہم، فصاحت و بلاغت میں وہ مقام ہے اور معاشرے کے اندر ظلم کے خلاف برسر پیکار ہونے میں وہ مقام. تو آپ کو بہت زیادہ وسیع ہونا پڑتا ہے تب کہیں جا کر آپ کو اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کچھ فضائل سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ ہم لوگ اپنی محدودیت سے دیکھتے ہیں صرف. مثلا ایک شخص اگر ادیب ہوگا تو امیر المومنین کے کلام کو فلسفے میں دیکھے گا یا لٹریچر میں دیکھے گا؟ وہ لٹریچر کی عینک سے دیکھے گا. کوئی شخص فوجی کمانڈر ہوگا تو امیر المومنین کے کلام میں فوج کی تدبیر دیکھے گا. مینجمنٹ کا ایک بندہ امیر المومنین کے کلام میں سوسائٹی کی مینجمنٹ کو دیکھنے کی کوشش کرے گا. ہر ایک آدمی اپنی محدودیت سے دیکھتا ہے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، ہم نے بی بی کی شخصیت کو محدودیت میں دیکھا ہے یا وسعت میں دیکھا ہے؟ محدودیت میں دیکھا، سخت محدودیت میں. اچھا ایک طرف سے بی بی کی ہستی کا احترام ظاہر ہے، دوسری طرف سے ہم لوگوں کی فکر کی محدودیت. تو بہت ساری ایسی گہرائیاں جو بی بی کی وجود مقدس سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے تھیں، افکار کی گہرائی، نظریے کی گہرائی، اس سب سے محروم رہ گئے. کیوں؟ چونکہ ہم نے وہ وسعت نہیں دکھائی، ہم نے اس وسعت سے نہیں دیکھا. تو مثال کے طور پر مثلا اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حیا، پاکیزگی، عفت، ظاہر ہے کہ بی بی کی شخصیت سے انتہائی مناسب، حیا، عفت، پاکیزگی سب انتہائی مناسب. اچھا میں آپ سے کہوں ظلم کے مقابلے میں سیدہ کی ہستی، اتنی آسانی سے عام انسان کنیکٹ نہیں کرے گا. مثلا اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ظلم کے مقابلے میں برسر پیکار اہل بیت کی مثال کے طور پر خواتین، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلی ہستی جو آئے گی وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، درود بھیجے گا ان کی ذات کے رحمۃ اللہ صلی اللہ اچھا جب میں نے آپ سے کہا ظلم کے مقابلے میں اہل بیت کی خواتین، تو آپ کی نظر میں پہلا جو وجود آیا وہ سید الشہداء کی مقدس بہن کا آیا. سید الشہداء کی والدہ کا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے ان کی ہستی کو اس عنوان سے کم سوچا ہے، ہم نے اس پہ محنت کم کی ہے. ورنہ آپ خود تصور کریں جو اہل بیت پہ ظلم ہوا تو پہلی مقاومت کس نے دکھائی؟ بی بی کی وجود نے دکھائی. پہلی قربانی کس نے دی ہے؟ بی بی وجود نے دی. کس عالم میں قربانی دی ہے، کس مقام کے ساتھ، کس منزلت کے ساتھ قربانی دی ہے، ناقابل تصور ہے. یہ ہماری محدودیت ہے کہ ہم نے اس عنوان سے نہیں سوچا. اب یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ رہے گی. اب میرا اپنا خیال ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا مختلف افکار کے ماہرین اہل بیت اطہار کے وجود کا جائزہ لیں گے اور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو یہ مشکل ہماری تھوڑی تھوڑی حل ہوگی. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو اور وسیع کریں. یہ ہستیاں صرف ایک فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں، ان کے اندر فضیلتوں کے اجداد جمع ہوتے ہیں، آپ ان اجداد کو سمجھنے کی کوشش کریں. بی بی کے وجود میں تمام تر پاکیزگی، عفت، لیکن اس کے ساتھ سیاسی تدبیر بھی ہے، سیاسی تدبیر. اب دیکھیں ہم لوگ کس طریقے سے بعض اوقات ان چیزوں کو مس کر دیتے ہیں. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، موقع تو ظاہر ہے کہ جشن ولادت کی مناسبت سے ہے، شہادت کا نہیں ہے، مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن صرف اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم مس کرتے ہیں ان کی تدبیر کو، درود بھیجے گا محمد والے صلی اللہ ایک محدودیت کی وجہ سے. وہ محدودیت کیا تھی؟ میں نے عرض کیا تین عناوین آپ کی خدمت میں اس تین صفات کے کہے، مثلا پاکیزگی، عفت، حیا، بی بی کے وجود مقدس آپ کی اور میری نظروں میں حق بھی ہے اور اس میں ظاہر کوئی کمی نہیں ہو سکتی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر بی بی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا جنازہ رات میں اٹھے، صحیح، اس کا سبب کیا ہے؟ چونکہ ہمارے ذہن میں ایک پہلے سے ایک پریٹیکس بنا ہوا ہے، ایک پہلے سے ہم نے اپنی ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ سب کچھ حیا، سب کچھ عفت، سب کچھ پاکیزگی، پردہ. تو ہم نے ایک انٹرپریٹیشن کی ہوئی کہ بی بی نے کہا کہ شب میں جنازہ اٹھے چونکہ پردے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ صحیح جواب صحیح نہیں. نہیں، اس میں ایک اور گہرائی ہے، اس میں تدبیر ہے بی بی کی. بی بی کا احتجاج ہے جو اہل بیت کے حق کے اوپر غصب ہونے کے خلاف انہوں نے انجام دیا. بی بی نے اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنے جنازے کے ذریعے سے بھی حتی امیر المومنین کی نصرت کی. اس پہلو کو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیونکہ ہم نے پردے اور عفت کے عنوان کو اتنا بڑا کیا، اتنا بڑا کیا کہ بی بی کی ساری تدابیر اس کے اندر چھپا دی. یہ کہ بی بی نے کہا کوئی میرے جنازے میں نہیں آئے، سبب ہم نے بتایا پردے کی وجہ سے کہا. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اگر صرف پردے کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو بی بی اپنے حیات طیبہ اور میدان جنگ بھی گئی. غزوہ احد میں جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول کو نقصان ہوا تو بی بی خود تشریف فرما ہوئی. کیا بی بی اپنے حق کے دفاع کے لیے دربار میں تشریف نہیں لے گئی تھی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ شہادت کے بعد جنازہ رات میں اٹھے، کوئی اس میں شرکت نہ کرے، اس کا سبب صرف پردہ تھا، ناانصافی کی ہم نے. ہم نے بی بی کی تدبیر کو نہیں سمجھا اس کا مطلب ہے. اور کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ ایک عنوان کو ہم نے اتنا بڑھا دیا کہ باقی بی بی کی حکمتیں اور تدبیر کو سب کو ہم نے اس کے نیچے چھپا دیا. یہ صحیح نہیں ہے. وہ سب کے ساتھ دیکھیں، ان کی تدبیر کے ساتھ دیکھیں، وہ جو پیغام دینا چاہتی ہیں اس کو دیکھیں. یہ ان تمام باتوں کو انسان دیکھے تو پھر بہت سارے پہلو نکلیں گے جو ہم لوگ بھلا بیٹھے, یعنی نہ کہوں بھلا بیٹھے, مثلا نظر انداز کر دیا, ہم نے توجہ نہیں دی. مثلا بی بی کی تدبیر خاندان کے معاملے میں کیا ہے, بی بی کی تدبیر بچوں کی تربیت کے معاملے میں کیا ہے, ان سب کو جاننے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ جو پوری دنیا کے اندر ہے آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آ رہا ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی فیملی ایک یونٹ ہونے کے ناطے کولیپس کر رہی ہے. تاریخ بشریت میں خاندان کا جو عنوان تھا اس نے انسانوں کی تربیت میں اسکول اور کالجز سے پہلے اپنا کردار انجام دیا ہے. اسکول کالج بعد میں بنے ہیں, مدرسے بعد میں بنے ہیں, سب سے پہلی درسگاہ جہاں پہ بچے تربیت پاتے ہیں وہ خاندان ہے. اب شیطانی نظام کیا ختم کرنا چاہتا ہے, شیطانی نظام کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ یونٹ کولیپس کرے خاندان. اچھا ہم سب کو معلوم ہے, ہم معتقد ہیں اس بات کے کہ جیسے ہی خاندان کولیپس کرے گا پھر کوئی اسکول اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا, اسکول خاندان نہیں بنتے, اسکولوں کے بغیر خاندان انسان بنا لیتے ہیں, لیکن خاندانوں کے بغیر اسکول انسان بنائے یہ نہیں ہو سکتا. اب دنیا کی کوشش یہی, اب دیکھیے اس قدم میں کہاں تک آگے بڑھ گئے, مثلاً حتیٰ مثلاً ازدواجی تعلقات کے اندر مخالف جنس کا ہونا اس کی بھی مخالفت کی, اور پھر خاندان کہاں بچے. بڑی بڑی نامور ہستیاں ہیں مغربی دنیا کی, اور مثلاً حتیٰ اب تو اسلامی مالک کے اندر کی جناب علی اولاد بھی ہے اور ابھی حسن شادی ہوئی نہیں ہے. حسن یہ سب کیا ہو رہا ہے, خاندان کولیپس کر رہا ہے. یا مثال کے طور پر سنگل پیرنٹ کے نام سے جناب علی 2 سال کے اندر اندر 50% شادیاں طلاق پہ پہنچ جاتی ہیں. اب بدقسمتی یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے, بچہ بھائی ماں باپ تو اپنی زندگی پھر گزار لیں گے, بچے کا کیا ہوگا, بچہ تو خاندان سے محروم ہو گیا نا. اب یہ خاندان سے محرومیت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں وٹامن بی کے برابر بھی نہیں ہے کیا, کوئی بچے کے باڈی میں وٹامن بی نہ ہو تو کمی ہے, کوئی وٹامن نہ ہو کوئی منرل نہ ہو تو کمی ہے اس کی باڈی کے اندر, خاندان اس برابر بھی نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے. اب ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ بیوی نے جو خاندانی تعلقات کے معاملے میں ہم سکھائے وہ کیا سکھائے. آپ ان سب کو, ہم ان سب چیزوں کو جذباتی تعلقات میں لے لیتے ہیں. مثلاً اگر ہم نے یہ دیکھا کہ مثلاً بیوی کس طریقے سے اپنے بچوں سے پیش آتی تھیں, صرف معاملہ جذباتی تعلقات کا نہیں ہے, اس کے پیچھے حکمت ہونی چاہیے, ان کے ہر عمل کے اندر حکمت تھی, دانائی تھی, اس حکمت و دانائی کو درک کرنا چاہیے. مثلاً آج کی ماں اپنے بچے کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ کس طرح پیش آئے کہ خاندان چلے, بچوں کی تربیت ہو. اسی طرح چونکہ مناسبت بیوی کی ذات سے ہے, ورنہ مرد کی بھی یہی ذمہ داری. آیا مرد مثال کے طور پر معاش کی مشین ہے, پیسہ بنانے کی مشین ہے مرد؟ ہم میں سے کتنے مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم لوگ صرف خاندان کے پیسے کے ذمہ دار ہیں. نہیں, تم صرف پیسے کی ذمہ دار نہیں ہو, تم جذبات کی بھی ذمہ دار ہو. کہاں ہیں وہ جذبات؟ مرد یہ سمجھ رہے ہیں ہم پیسے دیں گے معاملہ ختم ہو گیا. کیسے معاملہ ختم ہو گیا؟ ابھی ہمارے پاس اسٹڈیز موجود ہے پوری دنیا کے اندر, یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک جذباتی تعلق چاہیے ہوتا ہے. ایک اسٹڈی کے اندر میں دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا کہ یہ جو بچے ہمارے پاس ہیں, مثلا جو مجھے یاد آ رہا ہے 6 ایئر اولڈ تک کا تھا, 6 سال کی عمر تک کے بچے کو کم سے کم 8 مرتبہ جینٹل ٹچ چاہیے ہوتا ہے, ماں کا یا باپ کا ہاتھ اس کے چہرے پر, پشت پر, بال پہ لگے, یہ جینٹل ٹچ چاہیے ہوتا ہے. آخری دفعہ ہمارے باپ نے کب اپنے بچے کو جینٹل ٹچ سے ہاتھ لگایا تھا؟ کب ہاتھ لگاتے ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے, ہم بچوں کو مشین ہی بنا رہے ہیں. اب ہم ماننے والے ہیں ان کے, اور یہی چیز ہم نہیں سیکھ پا رہے کہ وہ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا اس معاملے کے اندر. یہ سب پہلو ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہو گئے ہیں؟ چونکہ ہم نے محدودیت سے دیکھا, اس حد سے نہیں دیکھا. تو عزیزان محترم ایسے موقعوں کے اوپر جہاں خوشی کے دن ہیں کہیں فکر کے دن بھی ہیں، اس کے اوپر سوچنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم لوگ کیسے اس مرحلے میں کامیابی حاصل کریں. اور اس وقت کے چیلنجز میں سے بہت بڑا ایک چیلنج، یقین فرمائیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا بھائی یہ چیلنج اس سے کہیں بڑا ہے کہ میرے بچوں کا کیریئر کیا ہوگا. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج یہ ہے کہ میرے بچے چاہنے والے بچے کیسے بنیں گے، جن میں جذبات ہوں، انسان ہوں وہ، مشین نہ ہو. ابھی پوری دنیا نے کیا کیا، اپنے بچوں کو مشین بنانا شروع کر دیا. ہمارے ہم لوگ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں. اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے، پروردگار عالم نے ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچا کے رکھا تھا دنیا میں، اب ہم اس پٹری پہ چل رہے ہیں جس پہ وہ لوگ پہلے گڈھے میں گر چکے ہیں. اب کیوں چل رہے ہیں اس کے اوپر بلا وجہ میں ان کی تخلیق کر رہے ہیں؟ تو ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مثلا بی بی کے ہنسنے نے کیسے سکھایا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے، ان کے ساتھ الفت کیسی ہوتی ہے، خاندان کی محبتوں کو کیسے بڑھایا جاتا ہے. اور میں اس کے اوپر بہت اصرار کر چکا لیکن بس اس کا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پوائنٹ درج کرتا چلوں، حتی الامکان کوشش کریں ہمارے اور آپ کے تعلقات حاکم محکوم کے نہ بنیں. باپ چاہے حکم کرے بچوں پر، یہ پائیدار تعلقات نہیں ہیں. حاکم محکوم اچھا تعلق نہیں ہے. کیوں؟ یہ حاکم کبھی خود محکوم بنے گا پھر، یہ باپ کبھی کمزور پڑے گا نہیں پڑے گا. اگر باپ اور بچوں کا تعلق حاکم محکوم کا تعلق ہے، حاکم طاقتور ہوتا ہے تو حاکم ہوتا ہے. آپ حکومت کا تعلق مت بنائیں، آپ محبت کا تعلق بنائیں. محبت کا تعلق کمزوری میں بھی چلتا ہے، حاکم کا تعلق صرف مضبوطی میں چلتا ہے، طاقت میں چلتا ہے. تو کس کو کمزور نہیں ہونا؟ جس کو ہم زندگی دیتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس کو ہم زندگی دیتے ہیں اس کو ضعیف ترین دور کے اوپر واپس پلٹا دیتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو واپس لاتے ہیں. تو بھائی یہ سب چیزیں ہمیں اہل بیت کے اس خاندان، عظیم الشان خاندان سے سیکھنی چاہیے. یہ ہمارے اس پروگرام کی ایک مناسبت تھی، اور دوسری مناسبت انقلاب اسلامی کی 40ویں سالگرہ کی مناسبت سے چند جملات، چند پوائنٹس اس حساب سے آپ کی خدمت میں انتہائی اہم عرض کروں گا، دونوں کو ملانے کی بھی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم موجودہ دور کے جو سیاستدان ہیں ان کے اندر ایک مشکل دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بیانات میں بہت دقیق نہیں ہوتے، پریسائز نہیں ہوتے، مبالغہ آرائی کرتے ہیں. یہ مبالغہ آرائی بچہ کرے تو چلو بات بنتی ہے، بچہ کسی سے جھگڑ رہا ہو، شبی بلادت ہے ایک آدھ مذاق بھی کر لوں، مثلا کوئی بچہ کسی سے جھگڑ رہا ہو اسے کہ ایک مکہ ماروں گا 32 دانت توڑ دوں گا، چلو یہ بات صحیح ہے، بچہ ہے ایسی باتیں کر لے، ورنہ ایک مکے سے 32 دانت قطعاً نہیں ٹوٹ سکتے، زیادہ زیادہ ادھر والے ہی ٹوٹیں گے، ایک ہی طرف والے ٹوٹیں گے. یہ مبالغہ آرائی بچے کریں بات سمجھ میں آتی ہے، سیاست دان بھی کرتے ہیں، بالکل ہی نامعقول بات لیکن کرتے ہیں. اب ان سیاست دانوں میں جو دینی سیاست کے تھے، بدقسمتی سے وہ بھی اس میں چلے جاتے ہیں. پھر مثلا میں دیکھتا ہوں کبھی ہم لوگ مظاہرے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہماری قوم کے اوپر کافی ظلم ہوا ہے 25-30 سال کے اندر، تو اس پہ بہت سارے مظاہرے کرنے پڑتے تھے، کبھی کوئی شہید ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. اب ان مظاہروں کے اندر جو تقریریں ہوتی تھیں، اب اللہ کا شکر ہے دور تھوڑا سا سکون کا دور ہے، تو ابھی میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے بعض تقریروں کو سن کے مجھے یہی لگتا تھا وہ بچہ ہے جو کہہ رہا ہے میں 32 دانت توڑ دوں گا. بھائی تھوڑا سنجیدہ باتیں کرو. ٹھیک ہے عام سیاستدان ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر سنجیدہ سیاست کی کیا مثال ہے؟ سنجیدہ سیاست کی مثال جیسے سید حسن نصر اللہ، ان کو جذبات چاہیے نہیں چاہیے، ان کی قوم کو جذبات چاہیے، دشمن سامنے کھڑا، خطابت ہوتی اسی لیے کہ جذبات ملا انسان کو. اچھا وہ خطیب نہیں ہے کیا؟ پکے خطیب ہیں لیکن بے تکی بات کرتے ہیں کیا؟ نہیں. اچھا ایک اسٹریٹجی ہے ان کی، یہ بھی میں بیچ میں جملہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. بعض اوقات ہم کسی کی ایک زندگی کے ایک واقعے کو دیکھتے ہیں، کوئی ہوشیار آدمی ہوتا ہے تو وہ اس ایک واقعے سے قانون نکالتا ہے، کہتا ہے اس بندے کی زندگی میں ایک اصول ہے، ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں، واقعات مت دیکھیں، واقعات کے پیچھے اصول دیکھیں، ان کی زندگی میں اصول کیا ہے جن پر ان کی زندگی گزرتی ہے. تو میں نے مثلا نوٹ کیا کہ بھائی حسن نصر اللہ نے ایک تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، صحیح ہے، ہمیشہ وہ بات کی جو 100% صحیح ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہونے کے ناطے جھوٹ بولنا حرام ہے، چاہے آپ سیاسی بیان ہی کیوں دیں جھوٹ بولنا حرام ہے. قائد شہید کا مجھے یاد آتا ہے، مسلمانوں نے ایک موقع کے اوپر بیان دیا، اس میں تو ہم نے فائرنگ کی، تو نیوز رپورٹر نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے فائرنگ کی؟ کہا ہاں، تو کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ نہ کی ہے تو کی ہے. تو وہ اس طرح کے شجاع آدمی تھے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں عام ہم نے کی ہے، آئندہ سے کوئی کرے گا تو اور زیادہ کریں گے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. بھائی آپ سیاست دان ہیں، دنیا کیا کہتی ہے، آپ سیاست دان ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، اسلام کہتا ہے سچ بولو ہم سچ بولیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی. اس کے پیچھے ایک اصول بھی تھا. وہ اصول کیا تھا؟ ہمارے پاس نیوز چینلز کم ہیں، دشمن کے پاس بہت زیادہ ہیں. ان کا اصول یہ تھا کہ بھائی یہ جو اسرائیلی ہیں ان کے پاس نیوز چینلز بہت زیادہ ہیں، یہ لوگ ہر وقت بک 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 کرتے رہیں گے، لوگوں کا دماغ تبدیل کرتے رہیں گے، ہمارے پاس نیوز چینل نہیں ہے. اب ہم کیا کریں کہ ان کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کریں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بھی بولیں گے، تھوڑا سا سچ بولیں گے، ہم صرف سچ بولیں گے. اب کیا ہوگا؟ ہماری سچ کی طاقت ان کے زیادہ جھوٹ کو ہرا دے گی. اب مثلا سرویز ہوئے کہ بھئی اگر اسرائیل کا وزیر اعظم ایک بات کہے اور سید حسن نصر اللہ ایک بات کہیں، تو اسرائیلی کس کی بات کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں معلوم ہے ہمارا پرائم منسٹر ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ نصر اللہ دشمن ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو ہم اس کی بات ماننے پہ مجبور ہیں ہم لوگ. نہ کہ وہ نصر اللہ کو چاہتے ہیں، نہیں دشمن سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ماننے پہ مجبور ہیں. اچھا اب ان کا مثال کے طور پر 25 چینل کام کر رہے ہیں، روزانہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ایک مہینہ انہوں نے چک چک بک بک کر لی. اب سید حسن نصر اللہ نے ایک گھنٹہ تقریر کرنی ہے، اب اسرائیلی مجبور ہے یہ ایک گھنٹے کی تقریر سنیں. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ ممکن ہے ایک مہینہ میرے چینل نے جھوٹ بولا، یہ آدمی سچ بولتا ہے، اس کی سننی پڑے گی. صحیح ہے، اصول ڈھونڈیں، اصول زندگی میں کیا ہے. جب آپ ان اصولوں کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بھائی ان لوگوں نے اپنی بات میں وزن ایسے پیدا کیا ہے، مبالغہ آرائی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، یہ سید حسن نصر اللہ ہیں. یہ سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک فوجی ہوں رہبر معظم کا، صحیح ہے، اور رہبر معظم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ امام خمینی سے نہیں ہے. صحیح ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ سب آیت اللہ خمینی کے شاگردوں کے شاگرد بن رہے ہیں. صحیح، اب انہوں نے ایک جملہ بولا تھا انقلاب کے لیے، امام خمینی نے ایک جملہ بولا تھا انقلاب کے لیے، وہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا یہ انقلاب نورانیت کا ایک انفجار ہے. انفجار کسے کہیں گے؟ ایکسپلوژن، دھماکہ، یعنی جس سے اچانک کوئی چیز دور دور تک پہنچ جائے، دھماکے میں ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح ہے، اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی یہ جو امام خمینی نے جملہ بولا یہ مبالغہ تھا؟ ان کے شاگرد مبالغہ نہیں کرتے، یہ انہوں نے نعوذ باللہ غلط بیانی کی تھی، معتقد نہیں تھے؟ نہیں، معتقد نہیں ہوتے تو بولتے ہی نہیں. پھر صحیح، اب میں پوچھوں گا یہ کیا تھا پھر؟ انقلاب میں کون سی ایسی چیز تھی جو نورانیت کا انفجار تھی؟ مثلا جس دن انقلاب اسلامی کامیاب ہوا انہوں نے کہا کہ یہ ایام اللہ میں سے ہے، اللہ کے دنوں میں سے ہے. اس دن کون سی ایسی بات ہوئی جو یہ یوم اللہ ہے؟ صحیح، اسی طرح ان کی بہت سارے ایسے جملات ہیں جو ہم لوگ سنتے ہیں ہم کہیں گے شاید سیاسی بیان تھا، لیکن سیاسی بیان وہ دیتے نہیں تھے، وہ سوائے سچ اور حق کے کچھ نہیں بولتے تھے. تو مثلا انہوں نے امریکہ کے لیے کہا تھا یہ شیطان ہے، سیاسی بیان ہے یا عارفانہ بیان ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں کہا انہوں نے؟ صحیح، آپ اس طرح دیکھنے کی کوشش کریں. جب آپ اس طرح دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو انقلاب کے پیچھے صرف سیاسی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، کچھ اور نظر آئے گا، ہے کیا یہ؟ اب میں ایک پہلو اس انفجار نور کا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس مناسبت سے کہ ظاہر ہے کہ ہم اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس کو اس عنوان سے عرض کروں گا کہ ہم اس میں شریک کیسے ہوں گے، نہ یہ کہ مثلاً ہم لوگ جھنڈیاں لگائیں گے، مثلاً باہر نکل کے نعرے لگائیں گے، نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم شریک کیسے ہوں گے اس انفجار نور کے اندر؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ اگر معاشروں کو دین نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اگر انسانی معاشرے کو دین نہ ملے تو کیا ہوگا؟ جس خدا نے ہماری آکسیجن کا بندوبست کیا، ہمارے سانس کا بندوبست کیا، ہمارے لیے سورج کا بندوبست کیا، اس خدا نے یہ کہا کہ سورج تو چھوٹی نعمت ہے، دین بڑی نعمت ہے، اس نے کہا میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے نبی کو پیغام کے ساتھ بھیج دیا، اور میں تم پہ احسان کروں گا کہ مظلوموں کو حاکم بناؤں گا، وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَيْكُمْ، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تم پر احسان کریں گے، یہ خدا کہتا ہے، یعنی اچھا اس نے کہیں پہ لکھا کہ جو میں نے سورج چمکایا یہ تم پہ احسان کیا، نعمت خدا ہے، فرماتا ہے اس کو دیکھو اس کو کیوں نہیں دیکھتے، لیکن جب بات اس بات کی ہوئی کہ نعمتیں کہاں پہ کمال ہوئی ہیں، نعمتیں کہاں پہ تمام ہوئی ہیں، تو وہ کبھی نبوت کا تذکرہ فرماتا ہے، کبھی امامت کا تذکرہ فرماتا ہے. تو اگر انسانی معاشرے کو دین نہ ملے تو کیا ہوگا؟ تو خدا تعالیٰ فرمائے گا یہ کہ تمہارا سورج بجھ جائے یہ چھوٹی مصیبت ہے، دین نہ ملے یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. 15 شعبان کی شب کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، شیخ عباس قمی نے اس کو جامع دعا میں سے تعبیر کیا ہے، اور اس دعا کے اندر جس کی ابتدا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک، یہاں سے شروع ہوتی ہے، آگے جا کے فرمائے ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا ہماری مصیبت اور مشکل ہمارے دین میں قرار نہ دے، دین میں قرار نہ دے، دنیا میں مشکل آئے آ جائے، دین میں مشکل نہ آئے، یہ مشکل نہ آئے. کیوں؟ دنیا کی مشکل 50-60 سال کی زندگی لے گی، دین کی مشکل ابدی زندگی برباد کر دے گی، دین کی مشکل نہ آئے. انقلاب اسلامی نے جو بہت بڑا ایک معرکہ کیا وہ دین کے کلچر کو پوری دنیا میں زندہ کر دیا، دین ڈائنگ بریڈ کی. آپ اور میں یہاں پر اتنے لوگ الحمدللہ تشریف فرمائے، 40 سال پہلے کا سوچو، میں مجبور ہو کر کبھی کبھی اپنے بچپنے کو یاد کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے کتنا احسان کیا. اب ذرا پوچھو 40-50 سال پہلے، 40-42 سال پہلے ہم لوگوں کی کمیونٹیز میں دین کے نام پہ کیا پوزیشن تھی، حیثیت کیا تھی ہماری؟ تو آپ اور میں حیران رہ جاتے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے تھے. اب میں اس کو بار بار نہیں دہراؤں گا، اور جگہوں پہ دہرا چکا ہوں، اچھا بھی نہیں لگتا مجھے. دین کی عجیب حیثیت تھی، دین کے نام پہ جو بادشاہ تھے وہ کون تھے، دین کے نام پہ جو عالم تھے وہ کون تھے، دین کے نام پہ جو حاکم تھے وہ کون تھے، دین کے نام پہ حتیٰ جو مجاہد تھے وہ کون تھے. انقلاب اسلامی نے دین کی اصلی ثقافت کو ہم لوگوں کے اندر زندہ کر دیا. 40 سال پہلے دعائے کمیل پڑھتے تھے ہم لوگ، دعائے کمیل 40 سال پہلے ایجاد ہوئی ہے کیا؟ مولانا امیر المومنین نے حضرت کمیل بن زیاد نخعی کو تعلیم کی تھی 1400 سال پہلے. تو برے صغیر کا مسلمان، برے صغیر کا شیعہ دعائے کمیل جانتا تھا 40 سال پہلے؟ جو مجھ سے میری اور مجھ سے بڑی عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ آپ کو قسم کھا کے بتائیں گے ہمیں کوئی مسجد نہیں پتہ تھی جہاں دعا کمیل پڑھی جاتی نہیں تھی. مجھے یاد نہیں ہے, میں کراچی میں تھا, شیعہ محلے میں رہتا تھا, اور بڑی مسجد مسجد خیر العمل تھی جس کے اندر ہم لوگ جایا کرتے تھے آیا کرتے تھے, میں خود کالج میں تھا, دعا کمیل نہیں تھی, انقلاب کے بعد آئی. 1984 میں طالب علم بنا تھا, جب میرا مدرسے میں پہلا دن تھا جو مجھے یاد آتا ہے 2 اکتوبر 1984 تھا, جمعے کا دن تھا, تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دعائے ندبہ پڑھی تھی. دعائے ندبہ نہیں تھی ہمارے, ہم نہیں جانتے تھے. میں کہہ رہا ہوں جو مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں نا ان سے پوچھو وہاں پہ حالت کیا تھی ہماری. یہ دین اس نے زندہ کیا ہے. یہ تو ہم پاکستانی تھے, پاکستانی جبکہ دین سے وابستہ قوم ہے. آپ پورے دنیا اسلام کے اندر مثلا 50-55 ممالک کے نام جب لیتے ہیں دنیا اسلام, اس میں پاکستانی شاید اقوام کے اندر سب سے زیادہ اٹیچڈ قوم ہے دین سے, اس کا یہ عالم ہے. باقیوں کی کیا حیثیت تھی وہ خدا جانتا ہے. یہی کہ آپ کہیں دین تو سامنے آپ کے لوگ کیا کہیں گے, آپ اپنے پاکستان میں دیکھیں, تشیع کے نام پر, شیعت کے نام پر, ذرا سا دیکھیے گا اس بات کو, شیعت کے نام پر جو حاکم مشہور تھا پاکستان میں وہ کون تھا؟ شاہ ایران. شرم و حیا اور شاہ ایران, جس کو پتا ہے کہ شاہ ایران تھا اس کو پتا ہے کہ بھائی وہاں شرم و حیا ختم تھی, شرم و حیا کا تذکرہ ہی نہیں تھا. یہ شیعوں کا حاکم تھا, یہ شیعوں کا حاکم تھا, اس کے اوپر شیعہ فخر کرتے تھے, اس کے اوپر ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے کہ کس شیعہ عالم کا شاہ ایران کے دربار میں زیادہ رابطہ ہے. یہ ہماری حالت تھی. انقلاب نے ہمیں دین دیا, دینی ثقافت زندہ کی. خود ایران کے اندر جا کے دیکھو کیا تھا. عزاداری کرتے تھے نا تو پیانو اور گٹار بجتے تھے ایران میں, عزاداری میں. کب؟ 40 سال پہلے. یہ عالم تھا. انقلاب نے دین زندہ کیا, دینی فکر زندہ کی, دینی شعور زندہ کیا. یہ انفجار نور تھا. ہمیں اہل بیت کی تعلیمات نہیں پتا تھی, نام پتا تھے, آگے پیچھے کچھ نہیں پتا تھا ہمیں کہ بھئی یہ فکر ہے کیا فکر. آپ یقین مانیں شاید میرا خاندان بہت پیچھے رہ گیا ہوگا کسی وجہ سے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں شوق یقیناً بہتر رہا ہوگا. ہمارے ہاں یہ فکر مشہور تھی کہ مثلا ہم لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کے لوگوں میں خاندان کے اندر مجھے کہ وقت کے امام کا نام ہی نہ لو. کیوں؟ احترام کی وجہ سے. نام ہی نہ لو, اور مثلا یہ کہ ان کی تشریف آوری ہوگی, اللہ سے دعا کر ہم اس دور میں نہ ہوں, نعوذ باللہ. یقین مانے کیوں بھائی؟ مجھے اپنا بچپنا یاد ہے, مثلا کہتے تھے امام مثلا کبھی کوئی بات ہوئی امام تشریف لائیں گے, ہاں تشریف لائیں گے, کتنا اچھا دور ہوگا. نہیں نہیں دعا کرو اس دور میں نہیں ہونا, کیوں؟ بہت سخت ہوگا. ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہوا تھا دین کے نام پہ؟ ہم لوگ کلیئر نہیں تھے اس معاملے میں. دین کے نام پر, تشیع کے نام پر نہ کوئی حکمت نہ کوئی فلسفہ. آپ کی کتابوں کو دیکھ لیجئے, الحمدللہ رب العالمین, جب یہ تحریک شروع ہوئی کہ بھائی دین ہے, دین کے نام پہ سیکھنا ہے. اب آپ تصور کیجئے کوئی گھر ہے جس کے اندر مفاتیح الجنان نہ ہو, سب کیا ہے نا, 40 سال پہلے کسی کے گھر میں تھی؟ یہ ہماری حالت تھی. ایک دفعہ ایک بندہ خدا, میں چونکہ ظاہر میں ایران میں بڑھا تھا, پڑھتا تھا, تو مجھے فارسی آتی تھی, تو میں پاکستان جب آیا تو ایک بندہ خدا نے جو اس زمانے میں نیا نیا دین مبین کی طرف آیا تھا, تشیع کی طرف آیا تھا, مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا کہ آغا یہ جو مفاتیح فنا دعا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ترجمے میں پڑھ لو. کہنے لگا آصف صاحب شاید آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے پاس مفاتیح الجنان کا ترجمہ نہیں ہے. میں کہیں واقعہ کہنے لگا ہاں آپ جا کے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں میرے پاس ہے مفاتی اردو میں. کہنے لگا نہیں وہ دعاؤں کا ترجمہ نہیں ہے, دعاؤں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا ترجمہ ہے, دعاؤں کا ترجمہ بعد میں ہوا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, لوگ دعائیں پڑھتے تھے مطلب کچھ نہیں کرتا تھا. یہ ہماری حالت تھی. تو بہت عجیب صورتحال تھی. یہ تو میں بہت سادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ذرا تصور کیجئے دین کے نام پہ حکمت کسے کہتے ہیں, ہمیں کیا معلوم. دین کے نام پر زندگی کے اصول کیا سکھائے دین نے, دین کس طریقے سے لے کے زندہ کرتا ہے انسانوں کو. اصل ان تمام کے ساتھ ایک اور چیپٹر آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں نے بی بی کی ذات سے عرض کیا آپ کی خدمت میں. ظلم اور ظالم سے لڑنا اہل بیت کی اصطلاحات میں بنیادی ترین اصطلاح ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا, اللہ کے نبی نے کتنے جملے ارشاد فرمائے, اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کتنے جملے ارشاد فرمائے. زندگی اس اصول پہ گزاری. تشیع میں تھی یہ بات کہ ہم نے ظالم سے لڑنا ہے. یہ ہے انفجار نور. اور ایک اور پوائنٹ بس اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی ذہنت تمام کرنے کی طرف جاؤں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بہت سادہ سا پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ کیا ہے, اس کو ہم انسان کی ایک ضرورت دیکھتے ہیں. مثلا انسان کی ضرورت کیا ہے, جسمانی ضرورتیں انسان کی, بھائی اس کو کھانا چاہیے, اس کو پانی چاہیے, اس کو ہوا چاہیے, یہ انسان کی جسمانی ضرورت ہے. اگر یہ جسمانی ضرورتیں پوری نہ ہو تو کیا ہوگا, انسان مر جائے گا. کم از کم یہ ہوگا اس کی جو فزیکل گروتھ ہے وہ خراب ہو جائے گی. جو فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتا ہے وہ ایکٹیویٹی صحیح نہیں کرے گا, بار بار بے ہوش ہو رہا ہوگا, بار بار تھک رہا ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا. اچھا یہ جو انسان کی ضرورتیں ہیں یہ جسمانی اور مادی ضرورتیں, کیا انسان کا وجود صرف مادی ہے؟ نہیں, اس کا ایک مانوی وجود بھی تو ہے. وہ ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر جسمانی ضرورت یہ ہے کہ میں دو وقت یا تین وقت کھانا کھاؤں گا, اتنے کیلوریز مجھے کھانے, اتنے منرلز, اتنے وٹامنز, اتنے یہ سب چیزیں. یہ جو اس کے ساتھ روح اٹیچ ہے اور در حقیقت جسم ہے جو روح کے ساتھ اٹیچ ہے, نہ کہ روح ہے جو جسم کے ساتھ اٹیچ ہے, بلکہ ہم روح کے سوا اصل میں کچھ ہیں ہی نہیں, ہم روح ہیں. اس روح کی ضرورت کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر مولانا نے ارشاد فرمایا مجھے کہ کل حکمت آمیز باتیں پڑھو, یہ تمہاری روح کی تازگی کے لیے ضروری ہے. حکمت آمیز باتیں پڑھو. تو مثلا کیا کروں حکمت آمیز باتوں میں, ایک بات ایسی مجھے کہ بھائی آپ ہر روز دو تین روایتیں ضرور پڑھیں, اہل بیت کی حکمت کو پڑھیں. یہ جو ہمارا مانوی وجود ہے اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت کو کیسے پورا کریں؟ تو مثلا ایک دن بغیر ناشتے کے چلے گا؟ چل جائے گا, تھوڑا سا نقصان ہوگا. جس دن ناشتہ نہیں کیا اس دن دوپہر کا کھانا بھی نہ کھاؤ, پھر کیا ہوگا؟ تھوڑا سا معاملہ ٹائٹ ہو جائے گا. اچھا اس دن رات کا کھانا بھی نہ ملے تو کافی خراب ہو گیا معاملہ. دو دن ایسے گزر جائیں اور پتہ نہیں اس بندے کے ساتھ ہوگا کیا. ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے اللہ کے سامنے نہیں روتا, اس کی روح پہ کیا گزرتی ہے؟ دو دن کھانا نہ کھائے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے, ہفتے ہفتے گزر جاتا ہے خدا کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا, اس کی روح کہاں پہنچتی ہوگی؟ اس کا مطلب ہے اس کی روح بیابان میں گھوم رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری روح کہاں. انفجار نور یہ تھا کہ انقلاب نے ہمیں معنویت سکھائی, اللہ کی بندگی سکھائی. اب میں ایک اور حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور یہ بس ایک میں اس کو کہیں محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل انقلاب کی حقیقت کیا ہے؟ انقلاب میں سیاسی تبدیلی آئی, بہت سارے اسکالرز نے اس کے اوپر کام کیا. انقلاب میں اقتصادی تبدیلی آئی, جو قوم پوری دنیا کے سامنے اتنی محتاج تھی کہ بسکٹ نہیں بنا سکتی تھی, اب وہ میزائلز بنا رہے ہیں, اسپیس کے اندر ٹیکنالوجی استعمال حاصل کر رہے ہیں، مثلا نیوکلیر ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی اور فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، یہ لوگ بسکٹ نہیں بنا سکتے تھے اپنے پاس؟ ان کی پولیٹکس کے اندر، ان کی اکانومی کے اندر، ان کے پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں آئیں. سب سے بڑی تبدیلی کیا تھی؟ سب سے بڑی تبدیلی کون لے کر آیا؟ اچھا امام خمینی کون ہے؟ کس نے امام خمینی کو بنایا؟ یہ سب چیزیں ڈھونڈنی پڑیں گی نا. اگر مثلا رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ کئی دفعہ فرمایا کہ انقلاب کا تعارف امام خمینی کی ذات سے ہے. اگر آپ امام خمینی کو نہیں سمجھ سکے آپ انقلاب کو نہیں سمجھ سکتے. اچھا ان سے ان کا تعارف ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، امام خمینی کو خمینی کس نے بنایا؟ بالآخر شاگرد اپنے استاد کا کوئی اثر لے کے بنتا ہے نا. وہ کون تھے جنہوں نے مثلا خمینی کو خمینی بنایا؟ تو مثلا آپ جا کے پوچھتے ہیں بھائی ان کی زندگی میں استاد کون تھے؟ اب امام خمینی کے پاس کئی علوم تھے، مثلا فلسفے میں وہ ماہر تھے. تین بندے اس زمانے میں صرف فلسفہ بولتے تھے. حوض علم قوم کے اندر اس زمانے میں انقلاب سے پہلے صرف تین لوگ فلسفہ پڑھاتے تھے، اور تینوں کی اتنی سخت مذمت تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے. پریشر تھا کہ فلسفہ نہیں پڑھانا. برکتوں میں سے ایک برکت آئی یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا بہت فلسفہ پڑھنا نصیب ہو گیا. انقلاب سے پہلے فلسفہ پڑھانا عذاب تھا. خود امام خمینی اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایک دفعہ ان کا بیٹا پانی پی رہا تھا ایک مدرسے کے اندر، تو اس نے کٹورے سے پانی پیا تو ایک اور بندہ کہنے لگا کہ یہ کٹورا نجس ہو گیا. تو اس نے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ اگر احمد خمینی نے اس کٹورے سے پانی پیا ہے تو یہ نجس کیوں ہو گیا؟ تو کہنے کا نجس اس لیے ہوا ہے کہ یہ خود نجس ہے. کہ بھائی یہ کیوں نجس ہے؟ کہنے کا یہ اس لیے نجس ہے کہ اس کا باپ فلسفہ پڑھاتا ہے. امام خمینی نے اپنی تقریر میں تذکرہ کیا ہے. وہ فلسفہ پڑھاتے تھے، ان کا فلسفہ کا کوئی استاد ہوگا؟ ہاں بالکل ہوگا. وہ فقہ کے استاد تھے، درس خارج درس اجتہاد فرماتے تھے جس کے اندر مجتہدین کی تربیت کرتے تھے، تو ان کا فقہ کا کوئی استاد ہوگا؟ بالکل ہوگا. علم حدیث جانتے تھے، علم رجال جانتے تھے، ظاہر اجتہاد کے لیے سب چاہیے ہوتا ہے، علم تاریخ سے واقف تھے، یہ سب چیزیں جانتے تھے؟ ہاں بالکل جانتے تھے. ادبیات جانتے تھے، خود بھی شاعر تھے، سب چیزیں. ان کے کتنے استاد ہوئے بھائی؟ علم فقہ کا استاد ہے، علم اصول کا استاد، رجال، درایا، فلسفہ، سب. صرف دو افراد کو وہ کہتے تھے ہمارے استاد. اتنے ڈھیر سارے علم جانتے تھے، یہ سب علم انہوں نے کسی استاد سے سیکھے تھے. اس کے بعد خود آیت اللہ خمینی دو آدمیوں کو صرف کہتے تھے ہمارے استاد. وہ کون تھے؟ وہ تھے جنہوں نے امام خمینی کو علم عرفان سکھایا تھا، جنہوں نے معنویت سکھائی. کتابی معنویت نہیں، کتابی کے ساتھ عملی معنویت، علم عرفان. وہ جو دو استاد تھے صرف ان کو وہ کہتے تھے ہمارے استاد، ریگولرلی کہتے تھے. باقی ایک آدھ دفعہ، ایک دو دفعہ انہوں نے ایک اور استاد کو جو فقہ کے استاد تھے کہیں پر ایک آدھ دفعہ ہمارے استاد لکھا ہے، لیکن ریگولر صرف دو آدمیوں کو لکھتے تھے ہمارے استاد. ایک تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، قم میں ان کی خبر ہے، اور ایک تھے آیت اللہ شاہ آبادی، شہر رائے تہران میں حضرت شاہ عبدالعظیم کے مقبرے کے اندر ان کی خبر موجود ہے. ان دو کو امام خمینی کہتے تھے یہ ہمارے استاد تھے. یہ دونوں کیا تھے؟ یہ دونوں عارف تھے. رہبر معظم نے فرمایا ہمارا انقلاب امام خمینی سے پہچانا جائے گا. شناخت خمینی ہے، اور خمینی کی شناخت کیا بنی؟ دو استاد، شاہ آبادی، مرزا جواد ملکی تبریزی. اچھا میں بہت سارے بچوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بیٹا تم کو 30 سال ہو گئے انقلاب کے لیے نعرے لگاتے ہوئے، یہ بتاؤ تم نے شاہ آبادی سے کبھی کچھ پڑھا ہے؟ مرزا جواد ملکی تبریزی سے کچھ پڑھا ہے کبھی؟ تو تمہارے سامنے امام خمینی کا تعارف کیسے ہوا؟ نہیں بتا رہا. یہ تعارف ہے انقلاب کا. انقلاب کا تعارف، اب میں اپنی دانش میں جو مجھے کم عقلی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے، انقلاب کا اصلی تعارف وہ عرفا ہیں جنہوں نے یہ انقلاب منعقد کیا ہے. انقلاب اسلحوں سے نہیں آیا, انقلاب ایک معنویت سے آیا.
تمام علماء کرام و عرفاء کرام کی بلندی درجات کے لیے باآواز بلند صلوات.
جیسے افراد کے ذریعے, آیت اللہ شیخ صدوق کے ذریعے سے, شہید ان سب کے ذریعے سے انقلاب آیا, ان لوگوں نے چیزوں کو تیار کیا. اب جب آپ اس سلسلے کو ڈھونڈتے ہیں تو اس سلسلے کو آپ جا کے دیکھتے ہیں, اگر میں بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو مثلا تفسیر المیزان کے مصنف آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, ان کے بھائی آیت اللہ حسن طباطبائی, یہ دونوں شاگرد تھے آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے. آیت اللہ دستغیب بھی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے. امام خمینی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے براہ راست شاگرد نہیں تھے, لیکن اس اسکول آف تھاٹ میں جو آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے اساتید نے شروع کیا تھا, امام خمینی بھی واقع ہو رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک ہی سلسلہ ہے جو یہ سارے انسان بنا رہا تھا. اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا, یہ لوگ بیان کرتے ہیں 250-250 سال پہلے شروع ہوا تھا. یہ لوگ سب گمنام تھے, یہ لوگ اپنی زندگی میں مشہور نہیں تھے. دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کرتا ہوں, اگر آپ سے میں پوچھوں اس دور کا 30-40 سال کا سب سے مشہور عارف کون ہے, مثلا آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, مثلا آپ کو کسی ایک عارف کا نام سب سے زیادہ پتا ہو تو کس کا نام پتا ہے آپ کو؟ باب عزت کا نام, آیت اللہ محمد تقی بہجت کا نام. اب میں کیوں قسم کھاؤں, مکروہ ہے. 1986 میں آیت اللہ بہجت کی عمر میرے خیال میں اس وقت بھی 70 کے قریب تو ہوگی, ان کے پیچھے ظہر کی نماز میں 20 لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے, 20 بندے بھی. کیا مطلب؟ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. کیا اس وقت ان کی شخصیت میں وہ کمالات نہیں تھے کیا؟ 70 سال کی عمر تھی اس وقت بھی. اور ان کا ایک, ان کے جو ساتھ ان کے کولیگ تھے وہ بتا رہے ہیں کہ آیت اللہ 20 سال کی عمر میں سید الشہداء سے نہیں معلوم کتنی برکات لے چکے تھے. تو وہ تو 70 سال کی عمر میں تھے جب 86 کی میں بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو کتنے لوگ جانتے تھے نماز سحر میں کتنے آتے تھے؟ 20. اس کے بعد میرا خیال میں 97 تھا یا نہیں, کون سا سال تھا مجھے یاد نہیں آ رہا, جب میں گیا اس مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے روڈ پر بھی جگہ نہیں ملی. ارے میں نے کہا بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں آغا کے پیچھے 20 آدمی سے کم نماز پڑھتے دیکھے. 10-15 سال میں پوری دنیا بہجت کو جاننے لگی, جب 15 سال پہلے تک کیوں نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ سب لوگ چھپے ہوئے تھے, تھے معاشرے کے اندر, کام کر رہے تھے, چھپے ہوئے تھے. یہ سب ایک سلسلہ ہے جو چلا تھا. اگر کہہ رہے ہیں انقلاب انفجار نور تھا, یہ انفجار نور اس معنویت کا تھا جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے اور لوگوں کو خدا کی بندگی کے نزدیک لے جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے سامنے یہ تعارف انقلاب کا نہیں آیا تو ہم نے انقلاب کو نہیں پہچانا. ہمیں اس تعارف کی ضرورت ہے. تو مثال کے طور پر کوئی آئے تو ہمیں بتایا مثلا آیت اللہ شاہ آبادی کون تھے, وہ کیا سکھاتے تھے. خود امام خمینی مثلا وہ اپنے شاگردوں کو کیا سکھا رہے تھے. اب عجیب بات یہ ہے کہ مثلا خود امام خمینی نے یونیورسٹی کی کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی تھی, ان کے پاس یونیورسٹی کی کوئی ڈگری نہیں تھی, لیکن انہوں نے دنیا کے تمام سیاسی نظاموں کو چیلنج کر دیا. کیسے کیا جی؟ ایک دفعہ کسی نے پوچھا امام خمینی سے کہ آپ کے ذہن میں یہ جو ولایت فقیہ کا سیاسی نظریہ آیا، یہ کیسے آیا؟ پورا پولیٹیکل تھاٹ ہے بھئی. ایک آدمی مثلا فرض کریں کوئی نئی دوائی ایجاد کرے اور اس سے پوچھیں بھائی تم پہلے کیا تھے، اور وہ کہے میں پہلے بڑھئی تھا. جیسے کہ بھائی بڑھئی کا دوائی سے کیا تعلق ہے؟ صحیح ہے. تو مثلا امام خمینی سے پوچھیں تم کون بھائی، وہ کہیں میں درس خارج بتاتا تھا، میں فلسفہ پڑھاتا تھا. اچھا آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے دنیا کے پولیٹیکل سسٹمز کو چینج کر دیا. بھائی آپ کا اس سے تعلق تھا کیسے؟ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایک سیاسی نظام بنایا جس نے دنیا کے تمام سیاسی نظاموں کو چیلنج کر دیا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف یہ کیا کہ جو خدا نے میرے اوپر شرعی ذمہ داری رکھی تھی اسے میں کیسے انجام دوں، بس باقی یہ نظام خود بنے ہیں. پھر انہوں نے ہم ایک بندے خدا تھا، میں بالکل آخری جملات کی طرف لے کے جاؤں کی زحمت تمام کروں، ایک بندے خدا نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، جس میں نے کہا نا اصول ڈھونڈنے زندگی کے اندر، تو اس نے کہا کہ میں آیت اللہ خمینی کے فیصلہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا اصول دیکھنا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی ہوتا ہے وہ اس کے سامنے پیسہ آ جائے نا تو وہ سلپ کر دیتا ہے، ہوتے ہیں دنیا میں کم ہے ایسے پیسے کے سامنے سلپ ہو جاتے ہیں. تو اس کی زندگی کا اصول کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ آتا ہے معاملہ ختم. اچھا ایک اور آدمی ہے وہ مثلا نفسانی خواہشات پہ مرتا ہے، اس کو تھوڑا سا لیڈرشپ کا ایک ستارہ دکھا دو، دنیا کی ہر غلط صحیح حرکت کرنے کو تیار ہے اگر اس کو ذرا سا اشارہ مل جائے کہ میری لیڈرشپ آنے والی ہے. صحیح. تو اس کی زندگی میں اصل کیا ہے؟ لیڈرشپ، جاہ طلبی. ایک کی زندگی میں جاہ طلبی ہے، ایک کی زندگی میں پیسہ ہے، ایک کی زندگی میں شہرت ہے، یہ سب چیزیں. تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں امام خمینی کے فیصلے کی بنیاد کیا ہے. تو اس نے کہا بھائی ان کے فیصلے کی صرف ایک بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ اس وقت شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک جملے میں عبودیت، اللہ کی بندگی. بس سارے فیصلے صرف ایک محور پہ کرتے تھے، اس وقت بندگی کیا مطالبہ کر رہی ہے. بس ایک بندے خدا نے واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں الکلام یجر الکلام، بات بات سے کھینچتی چلی جاتی ہے. وہ کہنے لگا کہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کا کوئی بہت بڑا لیڈرشپ کا اسٹیٹس نہیں تھا امام خمینی کا، تو کہنے لگا کہ مثلا ہم قم سے تہران بس میں جا رہے تھے، اس زمانے کی بات، کہنے لگا ہم قم سے تہران بس میں جا رہے تھے، یہ ایسی کوئی سفر تھا. تو اس زمانے میں شاہ ایران، ایران کے اندر جو مولانا حضرات تھے ان کے اوپر بہت سختیاں کر رہا تھا، اور ان سے کہتا تھا کہ 2 سال کی کمپلسری ملٹری ٹریننگ پہ آپ کو جانا پڑے گا. اور 2 سال کی کمپلسری ملٹری ٹریننگ پہ جب جاتے تھے بیچارے علماء تو پٹتے تھے وہاں پہ، چونکہ وہ سب لوگ ان کے مخالف ہوتے تھے. تو وہاں سے لوگ جو علماء تھے وہ مائگریٹ کر کر کے عراق جا رہے تھے تاکہ اس مصیبت سے بچیں. پھر وہاں جو تھے وہ باسی حکومت تھی، اس نے ایرانی علماء کے نجف آنے پر پابندی لگانا شروع کر دی. تو مثلا یہ جو امام خمینی جا رہے تھے سفر میں، ان کے ساتھ کوئی تھے، انہوں نے اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ بھائی جو ایرانی علماء جا رہے ہیں یہ نقصان دہ ہے، اس سے قوم کا حوضہ خالی ہو جائے گا. تو اس بندے نے کہا کہ یہ جو وہ ظالم وہاں پر سختی کر رہا ہے کہ وہ نہیں آنے دے رہا، شاید یہ بہتر ہے، بہتر یہ کہ وہ یہ کرے تاکہ یہاں سے لوگ سارے نہ چلے جائیں، یہ خالی ہو جائے گا. پھر تو کہنے لگا کہ سارے راستے وہ مجھے توحید کا درس دیتے رہے، یعنی انہوں نے بات چھوڑ دی، ختم کر دی، مجھ سے توحید پہ بات شروع کر دی. کہنے کہ سارے راستے توحید کا درس دیتے رہے. تو اس کے بعد جب راستہ ختم ہونے پہ آیا تو انہوں نے کہنے کہ مجھ سے پوچھا کہ فلانی تم کو میں نے سارا راستہ توحید سکھانے پہ لگا دیا، یہ کیوں میں نے کیا؟ کہنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے آج کے دن کے لیے توحید ہی کیوں رکھا. کہنے کہ تم نے جو جملہ بولا تھا نا کہ وہ اگر نجف آنے نہ دے ایرانی علماء کو تو یہ بہتر ہے، اس جملے میں شرک ہے، اس جملے میں شرک ہے، تمہاری توحید کمزور ہے، اس لیے میں نے سارے راستے توحید پہ بات کی، اپنی توحید صحیح کرو، خدا کے سوا کسی ظالم کے اوپر نظر مت ڈالو کہ وہ یہ کر دے گا تو بہتر ہو جائے گا، یہ کر دے گا بہتر ہو جائے گا. یہ نو کی ریالٹی ہے، اللہ کی بندگی، اللہ سے رابطہ، یہ ریالٹی ہے. جو ہم لوگوں کا مسنگ پارٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مثلاً انقلاب سے محبت نہیں ہوئی. محبت تو بہت ہے الحمدللہ رب العالمین. جو مسنگ پارٹ ہے شاید جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ ہم اس معنویت کو نہیں سمجھ پا رہے جو خدا نمتال کی بندگی کے ساتھ انہوں نے ہمیں دینے کی کوشش کی ہے, شاید وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو عزیزان محترم, یہ لب لباب آپ کی اس بہت پاکیزہ اور نورانی محفل کے اندر دو بڑے عناوین, اور پہلا عنوان بی بی کی ذات کے حوالے سے تھا, چند منٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اور دوسرا عنوان انقلاب اسلامی کے حوالے سے تھا. دونوں کو جمع کر لیتے ہیں, دونوں کو جمع کریں تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے. اللہ کی بندگی پر اعتماد کرتے ہوئے غیر خدا ظالموں سے ٹکرا جاؤ. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خدا کی بندگی پہ اعتماد کرو اور ظالموں سے ٹکرا جاؤ. اور جس انداز میں اہل بیت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, اور جو ان کی حیات طیبہ ہے, جو ان کے واقعات ہیں, انہوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی, اس سے مت گھبراؤ کہ کوئی ساتھ ہے یا کوئی ساتھ نہیں ہے, اس سے مت گھبراؤ. یہ کہ ہمارے پاس اسٹریٹجی ہو یہ بات بہت ضروری ہے, یہ کہ ہمارے پاس حکمت عملی ہو یہ بات بہت ضروری ہے, صرف جذبات سے کام نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ کہ ہم اکیلے ہونے کے خوف سے حق کا ساتھ نہ دیں, یہ صحیح ہے. انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ بی بی کی ذات سے لے کر اس انقلاب اسلامی تک جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, صحیح کام انجام دیتے رہو. جس امام کا کوئی ماننے والا نہیں ہے کربلا کے اندر, آج اس کے روزے پہ 4 کروڑ لوگ آ رہے ہیں, یہ مشکل حل ہو جائے گی. اور انشاءاللہ آخر کی طرف لے جاتے ہوئے پروردگار انشاءاللہ وقت کے امام کی تشریف آوری کا دن دیکھنا ہمیں نصیب کرے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, خدایا تجھے ان نورانی اسماء کا واسطہ جو تیری ذات کے نام سے مشہور ہیں, خدایا ان نورانی ہستیوں کا واسطہ جس کو تو نے رہبر رہنما بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا, اور بالاخص بی بی ام الائمہ بی بی سیدہ طاہرہ کی عظیم الشان ہستی کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو, ہمارے قلوب کو منور فرما. پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی, ان کی رہنمائی نصیب فرما. اے خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, قرآن کریم اور اہل بیت کا واسطہ جو دنیا میں بے گناہ مظلوم فرما. اے پاک پروردگار عید کے موقع پہ تو نے ہمیں عیدی مانگنے کا حق دیا ہے, خدایا خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, ان کے نام کے صدقے میں, اس پرمسرت جشن کے صدقے میں, بی بی کے وجود مقدس کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں کو, بالاخص یمن کے مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی حق کی خاطر, تیرے دین کی خاطر میدان جہاد کے اندر ہے, ان مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. خدایا جو تیرے راستے میں مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں ان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے جو لوگ اعزہ اقربا علماء عرفا فقہا دنیا سے گزر گئے ہیں, حق سیدہ طاہرہ ان تمام کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما, ان کے مقامات میں, ان کے درجات میں مزید بلندی نصیب فرما. خدایا جن عرفا کے نام ہم نے اس مجلس کے اندر لیے, اس محفل کے اندر لیے, ان تمام عرفا اور باقی تمام عرفا کے درجات میں مزید بلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے, خدایا تجھے بی بی کی عظیم الشان ہستی کا واسطہ, ان کی قربانیوں کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما, امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, اس انقلاب اس کے رہنما کو امام کی نصرت کے لیے حفاظت فرما, مزید ترقی مزید سلامتی نصیب فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. ایزان محترم بہت وقت میرے خیال میں کافی زیادہ گزر چکا ہے، شاید سوال جواب کی بہت زیادہ گنجائش نہ ہو، لیکن یہ ایک دو سوال انہوں نے کہہ دیا تو ہم کر لیتے ہیں. لکھا ہے شیعہ تھیولوجی یونیورسٹیز میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی، صرف اسلامیات کیوں؟ بھائی یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی بلاخر شیعہ تھیولوجی کے نام پر کچھ افکار ہیں جو ہم پڑھا سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ اچھا، جو ہمارے دوست احباب پیچھے انتہائی اہم باتوں میں مشغول ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ ان کی باتوں کی اہمیت کا ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن باہر جا کے کر لیں تاکہ ہم بھی اپنا کام کر لیں، وہ بھی اپنا کام کر لیں. ہمیں تعارف کروایا دنیا میں، شیعہ ہونے کے ناطے ہم نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ مثلا آیا ہم نے شیعہ ہونے کے ناطے اپنے فلسفے کا تعارف کروایا ہے کیا؟ نہیں، ہم نے تعارف میں بھی کمی کی ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی ایک سادہ سی نشانی ہے، اتفاقاً آج صبح ہی اس پہ کئی بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہ پورے پاکستان میں کوئی شیعہ قوم کا تحقیقی رسالہ ہے کیا؟ کوئی تحقیقی رسالہ جس کو ہم لوگ پاکستان کی انٹلیکچوئل گیدرنگز میں پیش کریں کہ بھائی یہ شیعہ قوم کا تحقیقی رسالہ ہے؟ ہم مشکل میں اس میں. اچھا، اگر فرض کریں آج رات ہماری حکومت یہ اعلان کرے کہ تمام یونیورسٹیز میں شیعہ تھیولوجی پڑھائی جائے گی، ٹیچرز کتنے آپ کے پاس؟ یہ المیہ ہے ہمارے پاس، ہم نے محنت بھی نہیں کی ہے. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے ابھی آپ کے پاس بینکنگ سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر کے اندر گورنمنٹ یہ کہہ دے، نہیں کہے گی ویسے تو، لیکن اگر کہہ دے کہ ہر بڑا بینک اسلامک بینکنگ کے لیے اپنے پینل کے اوپر ایک شیعہ اکانومسٹ کو بھی رکھے، شیعہ تھیولوجی پڑھے ہوئے کتنے اکانومسٹ آپ کے پاس ہیں؟ یہ ہماری مشکل ہے، ہم نے کام نہیں کیا ہے، محنت نہیں کی. اچھا چلو حکومت نہیں کر رہی، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، واقعی معنی میں دنیا میں پیش کرنے کے قابل کتنے شیعہ تحقیقی ادارے ہمارے پاس پاکستان میں؟ یہ ہماری مشکل ہے، ہم نے گہرائی میں جا کے کام نہیں کیا ہے. اور میں نے بتایا کیوں نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ کہ 30-40 سال پہلے تو ہم جاگے کہ ہمیں کچھ کر لینا چاہیے. ایرانیوں کے ساتھ بھی یہ مشکل رہی ہے، جب حکومت اسلامی تشکیل پا گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قضاوت کا محکمہ، جوڈیشری کے محکمے کو شرعی بنیادوں پہ لے کے چلیں گے، تو ان کے سامنے مشکل یہ آئی کہ بھائی تمہارے پاس شرعی قاضی کتنے ہیں؟ وہاں تو حوزے میں 30-30 ہزار لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن جب قاضی نکالنے لگے تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی بہت کم ہے ہمارے پاس. تو کئی کئی سال لگ گئے قاضیوں کو شہر تک پہنچانے میں، یہ مشکل ہے ہمارے پاس. تو شیعہ تھیولوجی کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ ایک تو اس وجہ سے کہ ہم نے تعارف ہی نہیں کروایا، دوسری اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ ہم اپنی حکومت سے اگر ہم یہ کہیں بھی تو پھر وہ ایک فرقہ واریت کا عنوان آتا ہے ہمارے اوپر. میرا اپنا ایک خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے، اپنے تحقیقی اداروں کے اوپر کام کرنا چاہیے، اپنی تحقیقی رسالوں کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ شخصیتیں جب ہماری بننا شروع ہوں گی، یہ یونیورسٹیز خود مجبور ہوں گی کہ بلائیں گی. مثلا جب شہید مطہری انقلاب اسلامی سے پہلے اپنے علم کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ ظاہر ہوئے، یونیورسٹیز مجبور ہوئیں کہ ان کو بلائیں، ان کے لیکچرز رکھے گئے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہم لوگوں نے کوتاہی کی بھی ہے، ہم لوگوں نے ان مسائل کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی، اس پہ توجہ ہمیں دینی پڑے گی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا، یہ کام بھی ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا کیونکہ ہماری اورینٹیشن ابھی ان چیزوں پہ نہیں ہے. لکھا ہے کہ ولایت فقی سے کیا مراد ہے، اور کیا ولایت فقی ایک مستقل چیز ہے؟ اگر مستقل ہے تو ابھی ہمارے پاس ولی فقی کے نمائندے کون ہیں؟ آگے یہ لکھا ہے پلیز نام بتائیں. یعنی وہ تین سوال خود ہی جواب دے چکے ہیں اور آخر میں لکھا ہے نام بتائیں. دیکھو نا بننا تو بھائی ابھی سوال کا جواب میں نے دیا کہاں ہے. بعض اوقات یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے, وہ کسی نے کہا تھا کہ نہیں, کہ وہ لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا ایک چھوٹا سا سوال ہے, تو اب میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں کہ تمہارا سوال چھوٹا ہے یا بڑا ہے, مجھے دیکھنا پڑے گا جواب کتنا بڑا ہے. یہ سوال تو تین لائنوں میں لکھا ہے, ولی ولایت فقی سے کیا مراد ہے, کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور یہ تمام سوال جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی لمبے تھیوریٹیکل ڈسکشنز کے اندر جانے کے اوپر ہوتے ہیں, جس کے بعد پھر ہم کہیں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد پھر یہ سوچیں گے کہ بھئی ان کے آخر میں جواب کیا بنیں گے. تو وہ میرا اپنے خیال ہے کہ اس طرح کاغذ پہ لکھ کے سوال جواب نہیں ہو پائیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیجیے. آیت اللہ مصباح یزدی نے, جو خود بہت بڑے فلاسفر ہیں اور پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں, انہوں نے ولایت فقیہ کے اوپر, اسلام کے نظام حکومت کے اوپر کتاب تحریر کی ہے, بہت سادہ عام الفاظ میں. ویسے تو اگر دیکھیں کہ سب سے بڑی کتاب کیا لکھی گئی ہے ولایت فقیہ کے اوپر, تو وہ 7 جلدی کتاب موجود ہے جو درس اجتہاد ہے فقیہ کا ولایت فقیہ کے اوپر, تو یہ انتہائی گہری مباحث ہیں. لیکن سادہ طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آیت اللہ مصباح یزدی نے حکومت اسلامی جو کتاب لکھی ہے, میرے خیال میں وہ آسان ترین الفاظ میں ایسے بہت سارے مضامین کو ثابت کرتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ آج کل انقلاب اسلامی کو ٹیریٹری باؤنڈری تک محدود کر رہے ہیں, جس میں ہمارے مومنین کہتے ہیں کہ یہ نظام صرف ایران کا ہے, تو انقلاب اسلامی اور ولی فقیہ کا پاکستان کے مومنین پر کیا حق ہے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں, اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں چلے جائیں تو دو باتیں. ایک بات یہ ہوتی ہے لیجیٹیمیسی, مشروعیت, حق ہے یا حق نہیں ہے, یہ ایک بات ہوتی ہے. دوسری بات ہوتی ہے پاپولیرٹی, مقبولیت, مقبولیت ہے یا مقبولیت نہیں ہے. اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, ہم فقہ میں مرجع تقلید کی تقلید کرتے ہیں, ووٹنگ ہوتی ہے اس پہ؟ نہیں. ایران کا ایران کے لیے ہوتا ہے, عراق کا عراق کے لیے ہوتا ہے یا نہیں, مرجع تقلید پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے؟ پاکستان کے مومنین نے کسی عراق میں رہنے والے مرجع تقلید کے چناؤ میں, انتخاب میں کوئی شیئر کیا ہوتا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ قبول کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے قبول کرنے یا نہیں کرنے پہ نہیں ہے, یہ بات یہ ہے کہ اس بندے میں یہ صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں. اگر وہ صلاحیت ہے تو میں نے اس کو بنانے میں, انتخاب کرنے میں, چننے میں کوئی حصہ لیا ہو یا نہ لیا ہو, اس کی پیروی کرنا میرے اوپر واجب قرار پا جائے گی. ولی فقیہ کا معاملہ بھی ایسے ہی, ولی فقیہ ایک حق ہے, اس حق کی ایک لیجیٹیمیسی ہے اور اس حق کی ایک مقبولیت ہے. اگر پاکستان کے اندر مثال کے طور پر وہ ووٹنگ نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں ولی فقیہ کا انتخاب ہوا ہے, تو کیا مطلب اس کا کوئی حق ہماری گردن پہ نہیں ہے یا ہمارا کوئی حق اس کی گردن پہ نہیں ہے؟ مثلا میں ایک سوال پوچھتا ہوں, برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہوا, ولی فقیہ نے اپنی تقریر میں برما کے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. اچھا, کیا برما کے لوگوں نے ولی فقیہ کو چنا تھا؟ نہیں. تو کیا ولی فقیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں برما کے مسلمانوں کا دفاع نہیں کروں گا چونکہ وہ میرے چناؤں میں شریک نہیں تھے؟ نہیں. اس معاملے کا جغرافیائی سرحدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں پہ ایک شریعت ہے, اس شریعت نے ایک حق دیا ہے, اس شریعت نے ایک ذمہ داری دی ہے, اگر اس کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے گا, اس کا ایک حق ہماری گردن پہ, ہمیں پورا کرنا پڑے گا. یہ تعلق باؤنڈریز میں نہیں ہے. ہاں, لیجسلیشن ہوتی ہے, ملکوں کی سرحدوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے. مثلا میں کہوں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم سب ولی فقیہ کے ماننے والے, ہم اس ملک سے نکل کے دوسرے ملک چلے جائیں گے, ہاں یہ نہیں ہوگا, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کچھ. لیکن ہم یہ کہیں کہ شرعی حق اور شرعی ذمہ داریاں سرحدوں سے طے ہوں گی, سرحدیں شرعی حق طے نہیں کر سکتی, سرحدیں شرعی ذمہ داریاں بھی طے نہیں کر سکتی. کیا زبانوں سے طے ہوگا کہ ہمیں شریعت کون سکھائے گا؟ نہیں، طے نہیں ہو سکتا. تو مثلا چائنیز کہیں گے جب تک کوئی مرجع تقلید چائنیز نہیں سیکھے گا ہم لوگ اس کو مرجع تقلید نہیں مانیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ زبانوں سے طے ہوتا ہے نہ سرحدوں سے طے ہوتا ہے، یہ علم اور تقویٰ سے طے ہوتا ہے. جس کے اندر وہ علم و تقویٰ ہوتا ہے اس کو وہ مقام نصیب ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی پیروی کی جاتی ہے. ولی فقیر بھی اسی طریقے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. لکھا ہے کہ آغا صاحب ہماری اس محفل میں، میں نے وہ لہجہ بھی کاپی کر کے آپ کے سامنے بول دیا تاکہ آپ اس سوال کو دیکھیں. لکھا ہے آغا صاحب ہماری اس محفل میں بزرگ یعنی والدین موجود ہیں جو کہ نئی نسل کو انقلاب اور انقلاب جیسی دیگر تنظیموں میں شریک ہونے سے روکتے ہیں، ان کے لیے پیغام. تو میں پہلے تو اس پہ ایسی باتوں پہ ایک بات کہتا ہوں کہ بہت سارے جو یہ چٹ ہمارے پاس آتی ہیں نا، یہ سوال نہیں آتی، وہ ہماری زبان سے اپنے پیغام نشر کروانے کے لیے آتی ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے، یہ جو چٹس بھیجتے ہیں یہ بہت سارے لوگ اپنی کوئی بات دوسروں کو سنانے کے لیے ہماری زبان کو چینل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر ہم سے کوئی پوچھے تو مثال کے طور پر ہم اسے کیا کہیں، تو ہم اسے کہیں گے دونوں کو جمع کرنا سیکھو. میں نے مجھے اپنے تجربے سے، جیسے جب میں خود مثلا کالج میں تھا تو اپنے تجربے سے ایک بات پتہ چلی، وہ یہ کہ شاید ہمارے والدین کو اس پہ مشکل نہیں تھی کہ ہم دین کے نام پر انقلاب کے نام پر کہیں جائیں. میرے خیال میں اس پہ مشکل نہیں تھی. مشکل کس بات پہ تھی؟ ہم پورا پورا دن دین اور انقلاب کے نام پہ باہر رہیں اور جب گھر آئیں تو والدین کو اگنور کریں، یہ مشکل تھی. بھائی جب تم 18 گھنٹے اپنی خوشی کی خاطر یوں سمجھ لیتے ہیں باہر رہ سکتے ہو، ایکٹیویٹی کر سکتے ہو، گھر میں آ کے 20 منٹ والدین کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے کہ مثلا جب ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو خوب ہوشیار بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. ابھی کہ میں گھر پہنچوں اور مثلا وہی میرا باپ مجھ سے کہے کہ بیٹا دوبارہ بازار جا کے میرے لیے دوائی لے آؤ، تو میں کیا سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اب تو میں تھک گیا ہوں. بھائی تم برابر کا تو حق دو کم از کم. ٹھیک ہے بعض جگہ پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین بالکل ہی جسے کہتے ہیں وہ اپنی ضد کے اوپر آ جائیں کہ ہم انقلاب سے بہت برے ہیں، مثلا ہمارا بچہ انقلاب کی چیزوں میں شرکت نہ کرے، ممکن ہے ایسا ہوتا ہو، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب ہم والدین کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں. والدین کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرو، بہت ساری چیزیں آسان ہیں، محبت کرتے رہے. یہ لکھا ہے کہ آیا پاکستان میں انقلاب اسلامی جیسے انقلاب کی ضرورت ہے یا کہ انقلاب ایران پر ہی اکتفا کیا جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم انقلاب اسلامی پہ ایران میں اکتفا کریں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جہاں کہیں بھی وہ فکر پھیلے گی، وہ فکر دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے. ابھی آپ نے وہ کلپ دیکھا جو رہبر معظم نے ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے کہا بھائی ہماری فکر یہ تھی کہ کچھ ملک ایسے ہو سکتے ہیں جو نہ ظلم کریں نہ ظلم قبول کریں. جیسے یہ فکر پھیلے گی ہمارے ملک کے اندر بھی ہم کہیں گے بھائی ہم ظلم قبول نہیں کریں گے. جب ہم ظلم قبول نہیں کریں گے تو اس نظام کو جو انسانوں کے حق کو پامال کر رہا ہو قبول کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہم یہ کہیں کہ ایک ملک کے اندر محدود کریں انقلاب کو، باقی جگہ پہ نہ آئے. بھائی انقلاب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک خاص فکر کے والے لوگ ہیں وہ ایک حکومت تشکیل دیں گے. انقلاب کا مطلب یہ افکار کے اندر ہے، اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر جانا، خدا کی طرف لے کر جانا، ظلم کا مقابلہ کرنا، ظالموں کو ہٹانا. اس کے نتیجے میں حکومت بھی آپ کے ہاتھ میں آئے اور خدا آپ کو یہ موقع بھی دے تو یہ بھی کریں، نہیں آتی آپ اپنی جد و جہد کر. میرے خیال میں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم ایک ملک کے اندر رکھیں گے یا ایک ملک کے اندر نہیں رکھیں گے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. لکھا ہے کہ بعض علماء فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جوانوں کے والدین اجازت نہ دیں تو ان کو کسی قسم کی ایسی سرگرمی میں حصہ نہ لینا چاہیے جس میں جان جانے کا خطرہ ہو. میرے خیال میں تو والدین اگر اجازت دیں تب بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، لیکن سوائے اس جگہ کے جہاں شرعی ذمہ داری طے ہو گئی ہو کہ ہاں یہ خطرہ دینا ہے، تو پھر والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمجھی کرتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہے میری جان کو خطرہ ہے اور میرے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس خطرے کو لینے کے لیے، تو میرے لیے یہ خطرہ لینا حرام ہے، چاہے والدین اجازت دیں چاہے والدین اجازت نہ دیں. ایک بچہ کہہ رہا ہے مجھے کار ریس میں شرکت کرنی ہے جس میں ہمیں معلوم ہے ہر ہفتے ایک آدھ بندہ مرتا ہے. تو بھائی تمہارا دماغ صحیح ہے، کیوں جا رہے ہو اس کے اندر جس میں ہر روز ایک آدمی مر رہا ہے؟ وہ کہہ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جان خدا نے دی ہے، والدین نے دی ہے. اچھا اب ایک کام آیا ہے جس میں دین خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے لیکن یہ کام کرو، اب اس میں والدین کے ہم اجازت نہیں دیتے، اس موقع پہ والدین کی اجازت دینے نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر دین خدا کا حکم ہے کہ یہاں پہ تم اپنی جان خطرے میں ڈالو تو والدین اجازت دیں یا نہ دیں مجھے ڈالنی ہے. پھر یہ بالکل ایسے ہی جیسے مثلا دین کے نام پر کوئی جہاد واجب ہو اور کوئی باپ کہے کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. بھائی اللہ کے حکم میں کسی مخلوق کی اطاعت قبول نہیں ہوتی ہے. کوئی باپ یہ کہے کہ میں تم کو اجازت نہیں دیتا کہ تم فجر کی نماز پڑھو، تم ہوتے کون ہو اگر اجازت دینے والے نہ دینے؟ خدا کا حکم ہے مجھے پڑھنی پڑے گی. تو یہ کہیں کہ مثلا جان خطرے میں ہے والدین اجازت نہیں دیتے، تو میں کہوں گا اگر جان خطرے کے پیچھے دلیل ہے دین سے تو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جان خطرے میں پڑے اور دلیل دین سے نہ ہو تو والد اجازت دے تب بھی جائز نہیں ہے. آپ کو پہلے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ وہ جو آپ کی جان خطرے میں جا رہی ہے اس کی شرعی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، اس کا ہونا نہ ہونا ہے. ایک ہے ایک جوان عاشق انقلاب، روزانہ کی بنیاد پہ کیا اقدامات انجام دے جس کے ذریعے وہ اس انقلاب کو اپنے اندر معاشرے میں برپا کر سکے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں اسے کہوں گا تین چیزوں پہ کام کرو. نمبر ایک تہذیب نفس کے اوپر، نمبر دو اللہ کے بندوں کی زندگیوں میں آسانی لاؤ. جتنا گہرائی میں جا سکتے ہو جاؤ. ایک دفعہ آسانی ایک آدمی کو ایک وقت کھانا کھلانے پر ہے، ایک دفعہ آسانی اس آدمی کو اپنے پاؤں کھڑا کرنے پر ہے، ایک دفعہ آسانی اس کے اندر اس کی اولاد کے اندر صلاحیتیں بنانے پر ہے. جتنی دور تک جا سکتے ہو چلے جاؤ. پہلی چیز تہذیب نفس، اس کے بغیر کوئی انقلاب کی خدمت نہیں کر سکے گا. دوسری بات انسانوں کی زندگیوں میں آسانی لے کر آنا، جتنی گہرائی میں جا سکتے ہو چلے جاؤ. تیسری بات اللہ کا دین لوگوں کے بندوں تک پہنچانا، اس کے بندوں تک پہنچانا. اللہ کا دین اپنی جامعیت کے ساتھ جس میں ظلم کا مقابلہ بھی شامل ہے، عبادت بھی شامل ہے، تلاوت بھی شامل ہے، سب شامل ہے. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تین محور ہیں ہم لوگوں کی زندگی کے. نمبر ایک تہذیب نفس ہے، نمبر دو اللہ کے بندوں کی زندگی میں آسانیاں لانا، اور نمبر تین اللہ کا دین اس کے بندوں تک پہنچا دینا. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک ہے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی ایک وجہ وہاں صرف ایک فقہ کا رائج ہونا ہے، تو پاکستان میں مختلف فقہوں کا ہونا انقلاب کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی وجہ صرف ایک فقہ کا رائج ہونا نہیں ہے، اس کی کامیابی کے بعد یہ فقہ ایک فقہ نافذ ہوئی ہے، یہ وجہ نہیں ہے. وجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاز، ریزن. انقلاب اسلامی کی کامیابی اس وجہ سے نہیں آئی ہے، انقلاب اسلامی کہیں اور سے کامیاب ہوا، اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہاں پر یہ فقہ نافذ ہوئی ہے. انقلاب اسلامی کامیابی کسی اور وجہ سے آئی ہے، مثلا اللہ کی بندگی کی وجہ سے آئی ہے، مثلا مناسب اور صالح قیادت کی وجہ سے آئی ہے، ایک فکر اور ایک نظریے کی وجہ سے آئی ہے. فقہ کا رول بعد میں آیا ہے، پھر نہ کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ ایک فقہ نافذ ہوئی تھی اس کی وجہ سے کامیابی آئی ہے. نہیں، فقہ اس کے نتائج میں سے، اسباب میں سے نہیں ہے، وجوہات میں سے نہیں ہے. ایک ہے اس موجودہ دور کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات اور سعودی شہزادے کی آمد کو؟ میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. میں نے کل بھی ایک جگہ پہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، بعض دوست ہمارے اس کو قبول نہیں کر پائیں گے شاید، لیکن میں بعد میں کبھی تفصیل سے عرض کروں گا. ہمارے خیال میں ان شہزادے صاحب کا پاکستان میں آنا پاکستان میں کسی بڑی تبدیلی کا سبب نہیں بنے گا، میرا اپنا خیال ہے، ذاتی خیال ہے. کہ اس شہزادے کا پاکستان میں آنا کسی بڑی اسٹریٹجک چینج کا سبب نہیں بنے گا. سیاسی بڑی تبدیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثلا 1978 سے پہلے پاکستان میں ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, ضیاء الحق کی حکومت آئی, میجر شفٹ آ گیا. ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس کچھ اور تھی, ضیاء الحق کی پالیٹکس کچھ اور تھی. پھر مشرف صاحب کا دور آیا, ایکسٹریم اسٹریٹجک چینج آیا, اور اب ہم یہ کہیں کہ اس شہزادے کے آنے سے اسٹریٹجک چینج آیا. نہیں, میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھ رہا. پاکستان کی اسٹریٹجی اسی پیٹرن پر ہے جو شہزادے کے آنے سے پہلے تھی, آنے کے بعد بھی ہے. ایک ٹیکٹیکل موو ہوئی ہے جو شاید ہمارے خیال میں اچھی موو نہیں تھی. اس طرح ظالموں کو اپنے ملک میں لانا, استقبال کروانا, ان کو ریسپیکٹ دینا, یہ میرے خیال میں پاکستان کی سالمیت کے حق میں نہیں تھا. اور پاکستان کو اس طرح سے دنیا کے بدنام لوگوں کو اس طرح سے احترام نہیں دینا چاہیے تھا. یہ ہمارے خیال میں ٹیکٹ فلی بھی غلط تھا, لیکن ہم یہ کہیں گے اسٹریٹجک چینج تھا. نہیں, اسٹریٹجک کوئی چینج نہیں تھا. ہمارے حکمران بھی شاید یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کے آنے سے کوئی بہت بڑی اسٹریٹجک چینج پاکستان کے اندر لے کر آئیں گے. میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا, تو یہ تھوڑی سی سخت بات ہے, تو ایرانیوں کے بعض سخت بیانات پر پاکستان کو آگ برسا دینی چاہیے تھی اپنے بیانات میں. اگر ایسا ہوتا, کہ شہزادے کے آنے کی وجہ سے پاکستان نے اسٹریٹجی چینج کی ہوتی, تو پھر ایسا ہونا تھا کہ جیسے ہی ایرانیوں کی طرف سے سخت بیانات آئے تھے, پاکستانی حکومت کی پوری توپوں کا رخ ایران کی طرف کر کے دھڑا دھڑ سخت بیانات دینا شروع کر دی. کیا پاکستان نے دیے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے شہزادے کے آنے سے کوئی اسٹریٹجک چینج نہیں آئی. پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا جہاں اس کے آنے سے پہلے تھا. پاکستان کا ایک اسٹانس ہے ان دونوں کے بلبے کے اندر, اس سعودی شہزادے کی مصیبت کے اندر اور اس کے اطراف میں جو اس نے بلبے کھڑے کیے ہیں. پاکستان کا ایک اسٹانس ہے جو مجھے قبول نہیں ہے. میں اسے پسند نہیں کرتا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ٹیکٹ فلی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہیں اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے. میرا نہیں خیال اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے. ہاں, کوئی یہ کہے کہ جو ٹیکٹکس تھیں یہ صحیح تھیں, یہ بھی صحیح نہیں تھیں. آپ سمجھ رہے ہیں دونوں کے درمیان ڈفرینس ہے. میں مثلا اگر ممکن ہے کوئی مجھے ایکیوز کرے کہ آپ شہزادے کے آنے کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں, یہ غلط تھا, نہیں بلانا چاہیے تھا اس موقع پر. ریسپشن جو دیا وہ صحیح نہیں تھا. جو اتنے آپ نے رائل پروٹوکول دیا اور آپ کا پرائم منسٹر اس کے لیے گاڑی چلا رہا ہے, یہ سب کچھ, یہ ڈرام بازیاں صحیح نہیں تھیں. لیکن کیا اسٹریٹجک چینج تھی؟ نہیں, کوئی اسٹریٹجک چینج نہیں تھی. ٹیکٹکس تھی, غلط ٹیکٹکس تھی ہمارے خیال میں. چار دفعہ میں نے ایک بات کہی اس ڈر سے کہ بعد میں میرے خلاف بلبانا بن جائے گا. ڈر لگتا ہے ہمارے دوست احباب سنتے نہیں, سمجھتے نہیں, دو جملے پکڑ کے چلانا شروع کر دیتے ہیں مادھو کا. اس خاطر چار چار دفعہ ایک بات کہی. آپ تھک گئے ہوں گے. بس ایک آخری سوال, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جوانوں کی معاشی کمزوری جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. یہ بات صحیح ہے, معاشی کمزوری کا ایک مسئلہ ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے قوم ہونے کے ناطے اپنے معاش کو مضبوط کرنے پر کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کیا. قوم ہونے کے ناطے, اب دیکھیے بس سادہ سی بات ہے, کیا ہمارے پاس واقعاً کو یہ کیا ہے کہ پاکستان میں شیعہ من حیث القوم فقیر قوم کا نام شیعہ نہیں. میں سمجھتا ہوں شیعہ فقیر قوم نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے تشیع کو بہت نوازا ہے. ہم نے اپنے ریسورسز کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا. اگر ہم صحیح یوٹیلائز کرتے تو پھر ہمارے پاس ساؤتھ پنجاب میں اتنی بڑی لاکھوں کی شیعہ غریب فقیر بیلٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کو اچھا ہونا چاہیے تھا. یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم لوگ مضبوط بلڈنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے وہ دوست احباب لاکھوں کی تعداد میں ریگستانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے صحیح منصوبہ بندی نہیں کی. اچھا, کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ وہ جو آپ جن دوستوں کی حمایت کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے. میں قبول کر رہا ہوں وہ بھی کوشش نہیں کر رہے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو یہ شعور دیں کہ ان کو کوشش کر لینی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان دنیا کے دولت مند علاقے ہیں جہاں غریب رہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس دولت کو صحیح استعمال نہیں کیا. یہ ہم لوگ دولت مند علاقوں کے اندر بیٹھے ہیں, لیکن ہم نے اس دولت کو صحیح استعمال نہیں کیا. ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں کر سکتا ہے. جن لوگوں کو خدا نے عقل و شعور دیا تھا ذمہ داری ان کی ہے. مولا فرماتے ہیں خطبہ شخشقیہ کے اندر کہ خدا نے علماء سے یہ عہد لیا. علماء کا مطلب صرف امامہ بسر یا دین کا طالب علم نہیں ہوتا. عالم کا مطلب ہوتا ہے جس کو خدا نے علم دیا, جس کے پاس آگہی اور شعور ہے. ہاں دینی شعور سب سے اہم ہوتا ہے, لیکن امام نے فرمایا کہ خدا نے علماء سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ بھوکے کی بھوک کے اوپر اور ظالم کے ظلم کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہمارے سامنے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر ہماری آبادیوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے. اقتصادی ظلم ہے, معاشی ظلم ہے, تعلیمی ظلم ہے. ہم لوگ کیوں نہیں موو کر رہے؟ میں ایک دفعہ کوئٹہ میں گیا, شاید پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر سب سے شدت کی غربت بلوچستان کے اندر ہے, شاید میرا خیال ہے. جہاں تک میں مختلف پاکستان کے کونوں میں گیا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, شاید سب سے شدید غربت بلوچستان کے اندر ہے. قوم ہونے کے ناطے ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اپنے غریبوں کے ساتھ کیسے دیں. اور آخر میں جملہ عرض کر رہا ہوں, وہ جو ہمارے پاس مشہور و معروف روایت ہے کہ علی ابن محسیار وقت کے امام کے حضور پہنچے اور کہا کہ مولا آپ کی تشریف آوری کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے امام نے تین چیزیں ارشاد فرمائی, ان میں سے ایک یہ تھی کہ تجبر تم علی ضعفاء الشیعہ, تم نے کمزور شیعوں کو ان کے حق سے محروم کیا. تو ہم نے یہ جبر کیا ہے, ہم نے ہمارے تشیعوں کے. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, اگر میں تشیع بار بار کہا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو سنی غریب ہیں نعوذ باللہ تعالی ہمارے نزدیک ان کی اہمیت نہیں. انسان ہونے کے ناطے وہ بھی ہم بھائی ہیں ہمارے, ان کے حق بھی پامال ہوئے, کثرت سے پامال ہوئے. آخر یہ جو ہم انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, یہ کہاں کا حق ہے؟ کہاں کا انسان ہے؟ ہم لوگوں نے ان لوگوں کی غربت کے اوپر اپنے آپ کو سکون میں رکھا ہوا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. نہیں, غربت ہے یہ. ان کو ہم نے اس مصیبت میں مبتلا کیا, وہ خدا ہم سے حساب لے گا؟ میرا نہیں خیال. میں سب میں اپنے طور پہ کہوں کہ ہم سے حساب نہیں لے گا. کیوں نہیں حساب لے گا؟ ان کے بچے سب مٹیوں کے اندر پڑے رہیں, غربت کے اندر پڑے رہیں, خدا ہم سے حساب نہیں لے گا؟ کیوں نہیں لے گا؟ ساری غلطی امریکہ کی, ساری غلطی امریکہ کی. امریکہ غلطی ہے یقیناً, ہے نظام کی غلطی ہے یقیناً, نظام کی غلطی ہے. لیکن جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے کیا؟ ہم نے نہیں کیا. تو یہ سب مسائل ہیں, یہ سب کہیں نہ کہیں نپٹیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر اس اچھے موقع کے اوپر, بار اینڈ تھوڑا سختی کے اوپر ہو گیا, اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمیں دین کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, وقت کے امام ان کے ماننے والوں کی خدمت کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا. اور آخر میں ایک بار پھر عرض کر رہی ہوں, خدایا رہبر معظم کو مزید صحت و سلامتی, طول عمر مزید توفیقات نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اس انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, اور وقت کے امام کی نصرت کرنے والوں میں اس انقلاب اسلامی کو سر فہرست قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.